الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الانبياء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون فان تولوا فقل آذنتکم علی سواء وان ادری قریب ام بعید ما توعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع الى حين صدق الله العظيم وعن ابي رقيه تميم بن اوس الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين والنصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه الإمام مسلم رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نقول بالحق اينما كنا لا نخاف فيك لومة لائم آمين يا رب العالمين. پاکستان کی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کو اب 11 دن گزر چکے ہیں. اس ضمن میں جو چند باتیں مجھے آپ سے عرض کرنی ہیں ان میں پہلی بات کا عنوان ہے الحمدللہ. اللہ کا شکر ہم پر واجب ہے بہت سے اعتبارات سے. اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں تو مجرم ہوں گے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. حالات خواہ ذاتی ہوں خواہ اجتماعی ہوں انفرادی ہوں یا ملنی ہوں ان کا انسان کو جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اور جہاں بھی اللہ کا جو فضل بھی جس اعتبار سے بھی جس پہلو سے بھی انفرادی پہلو سے اجتماعی پہلو سے انسان کو اس کا شعور حاصل ہو اس کا شعور کے ساتھ تہے دل سے شکر ادا کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات جس پر ہمارے اوپر شکر واجب ہے وہ یہ کہ 5 نومبر 1996 کا جو اقدام تھا اس سے مرکزی اور صوبائی حکومتیں بھی اور مرکزی اور صوبائی اسمبلیاں بھی سب برطرف ہو گئی تھی. اس سے لے کر 3 فروری 1997 تک الحمدللہ کہ جو کچھ بھی ہمارے ملک میں ہوا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے عین مطابق ہوا ہے. اس کے ضمن میں جو بھی شک و شبہ ہو سکتا تھا اس پر اس اعتبار سے کہ آیا یہ اقدام جو صدر صاحب کا تھا یہ ان کے دستوری اختیارات کے اندر تھا یا اس سے تجاوز پر مبنی تھا. اس کے ضمن میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ وہی ہمارے ہاں اس وقت سب سے بڑا ادارہ ہے. اس نے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ یہ دستوری اختیارات کے اندر تھا. دوسری بڑی بات یہ کہ 90 دن کے اندر واقعتاً انتخابات ہو گئے اور بالکل دستور کا یہ تقاضا بھی پورا ہوا. ان انتخابات کے ضمن میں بعض چیزیں جو بہت اچھی ہوئی ہیں اس مرتبہ اور پاکستان میں غالباً پہلی مرتبہ ان کا بھی شعور کے ساتھ ادراک ہونا چاہیے. مثلاً یہ کہ یہ صوبائی اور مرکزی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن میں ہو گئے. ہمارا یہ بہت پرانا موقف تھا. اس سے یقیناً فائدے ہوئے ہیں ورنہ یہ بھی ہوتا تھا کہ مرکزی اسمبلی کے انتخابات کے نتیجے میں پھر صوبائی صورتحال جو ہے وہ تلپٹ ہو جاتی تھی. پھر یہ کہ وقت کا ضیاع پیسے کا ضیاع ہر چیز جو ہے اس کے اندر دوہری خرچ ہونی اس میں لازماً اس پہلو سے جو ہے وہ بچت ہوئی ہے. ثانیاً انتخابی مہم پر جو کچھ پابندیاں عائد کی گئی ہیں وہ بھی غالباً پاکستان میں پہلی مرتبہ. وہ بھی یقیناً بہت مفید ثابت ہوئی، جن کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیسہ بھی بہت کم صرف ہوا، وقت بھی بہت کم صرف ہوا، اور ان دونوں سے بڑھ کر یہ کہ خرافات جو ہوا کرتی تھی وہ بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر، الیکشن کی خرافات جو ہمارے ہاں پچھلے الیکشن میں بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے. تیسری بات یہ کہ یہ انتخابات صاف اور شفاف ہوئے ہیں، کم سے کم پولنگ کی حد تک، اگرچہ آج پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ باتیں آئی ہیں، لیکن یہ آفٹر تھاٹ ہے، یہ اب ان کی کسی نئی اسٹریٹجی کے لیے کوئی ایک تمہید کی حیثیت رکھتی ہیں، ورنہ یہ کہ پچھلے 10 دنوں کے دوران انہوں نے یہ بات نہیں کہی. اولاً پوری دنیا نے گواہی دی ہے کہ الیکشنز غیر جانبدارانہ ہوئے ہیں، صاف ہوئے ہیں، شفاف ہوئے ہیں، پولنگ کے اندر ریگنگ نہیں ہوئی. بینظیر صاحبہ نے بھی جو الزام لگایا تھا وہ انجینئرڈ الیکشنز کا جو تھا، اس میں تو کسی نہ کسی درجے میں وزن تھا، اس کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا. پری پولنگ انجینئرنگ یہ اپنی جگہ پر ایک علیحدہ ایک ایشو ہے اور ایک علیحدہ ذریعہ ہے، لیکن پولنگ میں کسی ریگنگ کا انہوں نے بھی الزام نہیں لگایا تھا، جو آج کچھ ان کی کیفیت بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے. صرف ایک صاحب نے الزام لگایا اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب، اور ان کے اس الزام کے بارے میں بھی میں کچھ بعد میں عرض کروں گا، اس لیے کہ اس میں ایک پاکستان کے لیے خطرے کی بات مجمر ہے. تیسری بات یہ کہ الحمدللہ جہاں تک ووٹنگ کا ٹرن آؤٹ ہے وہ بھی کچھ بہت زیادہ کم نہیں تھا، کم تو تھا قدرے کم، لیکن دو فیکٹرز کو اگر سامنے رکھا جائے کہ ایک تو شدید سردی کا موسم، دوسرے رمضان المبارک کا مہینہ، ان دونوں فیکٹرز سے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے الیکشنز کے اور اس الیکشن کے دور کے میں جو ٹرن آؤٹ کا فرق ہے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، اور وہ تقریباً دونوں مساوی قرار پائیں گے. اس ضمن میں نمایاں بات یہ ہے کہ اگرچہ کئی حلقوں نے ہمارے ہاں بائیکاٹ نہ صرف یہ کہ خود کیا بلکہ بائیکاٹ کی تبلیغ بھی کی اور اس کی تلقین بھی کی، اگرچہ بر وقت وہ کوئی مؤثر مہم تو نہیں چلا سکی، لیکن یہ کہ بہرحال بعض جماعتوں نے اس میں اپنی حد تک جو بھی وہ کر سکتے تھے خاموشی کے ساتھ کہہ دیا، بغیر کسی جارحیت کے جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے. لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے ہاں کے ووٹروں نے ان کی بات کو نظر انداز کیا ہے. چوتھی بات جو میں عرض کروں گا کہ جو بہت اچھی ہے، کہ بینظیر صاحبہ نے بھی خواہ ارادتاً خواہ مصلحتاً اور مجبوراً جو موقف اختیار کیا ہے وہ کم سے کم کل تک بہت ہی معتدل تھا، یہ کہ ہم کوئی تحریک نہیں چلائیں گے، بار بار یہ کہنا کہ نواز شریف صاحب کو ٹرم پوری کرنی چاہیے، یہ تو گویا کہ ایک بڑے طویل المیعاد اپنے طرز عمل کے ضمن میں ایک بڑی پازیٹو بات تھی. البتہ جو الزام ان کی طرف سے آیا تھا انجینئرڈ الیکشنز کا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح تھا، اس لیے کہ جو بھی نگران حکومتیں بنی تھیں ان میں جن لوگوں کو ذمہ داریاں سونپی گئی تھی ان کا انتخاب جس بنیاد پر ہوا تھا وہ بالکل واضح تھا، کہ جو بھی پیپلز پارٹی سے کوئی دشمنی، کوئی عداوت، کوئی شکایت، کوئی بددلی، کوئی جو بھی مخالفت، یہاں تک کہ پنجاب کے گورنر طارق رحیم صاحب جیسی شخصیت، سندھ کے وزیر اعلی ممتاز بھٹو صاحب جیسی شخصیت، اب یہ چیزیں ایسی ہیں، نراج خالص صاحب بھی بہرحال پیپلز پارٹی کے پرانے آدمیوں میں سے تھے، جو بھی ایگریوڈ ایلیمنٹس تھے، اور ممتاز بھٹو کا معاملہ تو خاندانی بھی ہے، علاقائی بھی ہے، ہر اعتبار سے ہے، پھر یہ کہ وہ کانفیڈریشن کے داعی ہیں، برملا کہتے رہے اس دور میں بھی کہ میں تو اسی کا قائل ہوں، انہوں نے سرکاری تقریبات تک کے اندر پاکستان زندہ باد کی بجائے جی سندھ کا نعرہ لگایا، ایسے اشخاص کو یہ ذمہ داریاں سونپنا جو ہے ظاہر بات ہے بغیر کسی مقصد کے تو نہیں تھا. اس الزام میں یقیناً وزن تھا، رہا نہیں، یا تو اس بنیاد پر بینظیر صاحبہ الیکشن کو بائیکاٹ کر دیتے تو یہ بات بہت وزنی ہوتی، لیکن جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے دعا کی تھی کہ وہ بائیکاٹ نہ کریں، اور الحمدللہ جو انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا اس میں بھی مصلحت ان کی اپنی ہوگی یقیناً. بہرحال غیر مرئی طریقے پر ہماری دعاؤں کا بھی کوئی اثر ہو سکتا ہے، لیکن اب الیکشن میں حصہ لینے کے بعد انہیں یہ بات کہنے کا حق حاصل نہیں ہے. پری پول انجینئرنگ جو بھی تھی اس کی بنا پر اگر وہ الیکشن کا بائیکاٹ کرتی تو اس میں وزن تھا، لیکن یہ کہ میرے نزدیک اب اس میں پتن کوئی وزن نہیں ہے۔ پانچویں بات جو میں اس ضمن میں کہوں گا کہ قاضی حسین احمد صاحب کا رویہ بھی الیکشن کے بعد، پھر وہ الفاظ میں دہرانے پر مجبور ہوں، خواہ ارادتن ہے خواہ مجبورن ہے، خواہ وقتی ہے خواہ کوئی مستقل ان کے طریقہ کار کے اندر کسی تبدیلی کا مظہر ہے، بہرحال خوش آئند ہے جو بھی ان کا رد عمل ہے۔ کہاں تو وہ بات تھی کہ ہم حکومت بننے ہی نہیں دیں گے، اقتدار لینے ہی نہیں دیں گے، یہ تو بڑے ہی خوفناک عزائم کی غمنازی کرنے والے تھے کہ فوری طور پر شاید کوئی بہت بڑی کوئی تحریک چلا دی جائے اور کوئی ہنگامہ کھڑا کر لیا جائے، لیکن یہ کہ الیکشن کے فوراً بعد کا ان کا طرز عمل، ان کا رد عمل یہ تھا کہ 6 ماہ کی مہلت ہم دے رہے ہیں، یہ بات بھی بڑی مبارک تھی۔ پھر اس کے بعد ایک بات آئی اور وہ اس سے بھی مبارک تر تھی کہ اگر نواز شریف صاحب صحیح روش اختیار کریں گے تو ہم تعاون بھی کریں، یہ بھی بڑی مثبت بات اور بہت صحیح بات ہے، اگرچہ آج کا جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ان کا رنگ بھی کچھ بدلا ہوا ہے، وہ میں بعد میں گفتگو کروں گا کہ اب مارگ کا حق و باطل ہوگا، تو اس میں بھی میری ایک دعا ہے اور وہ میں اس کے ضمن میں بعد میں عرض کروں گا۔ ان تمام باتوں کا اور الیکشن کا جو نتیجہ نکلا ہے اس کا حاصل کیا ہے، اب ذرا اس کو اس کا جائزہ لے لیجیے۔ سب سے نمایاں بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز شریف گروپ کو بہت میسو مینڈیٹ مل گیا ہے، کسی کو توقع نہیں تھی، نہ باہر نہ اندر، نہ خود نواز شریف صاحب کو، نہ نگرانوں کو، نہ سرپرستوں کو، کسی کو یہ توقع نہیں تھی۔ اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کا بالفعل احیاء ہوا ہے، 46 اور 96 ہی سمجھیے، اس جگہ 97 تو شروع ہی ہوا ہے، 50 برس میں اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک پاکستان کا ایک تحریک کی حیثیت سے اور مسلم لیگ کا ایک جماعت کی حیثیت سے احیاء ہوا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ 1946 کے الیکشنز کی یاد جو ہے تازہ ہوئی ہے۔ حقائق کو اپنے سامنے رکھ کر ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، کسی کو پسند ہو ناپسند ہو یہ بات علیحدہ ہے، آبجیکٹولی جو صورتحال ہے اس کا جائزہ ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب مسلم لیگ نواز شریف کے ساتھ جو مسلم لیگ نون کا لاحقہ لگتا ہے وہ اب ختم کر دینا چاہیے، اب مسلم لیگ واقعتا صرف یہی ایک مسلم لیگ ہے، کسی اور کو اب مسلم لیگ کا نام اختیار کرنے کا کوئی اخلاقی جواز اور حق حاصل نہیں۔ دوسری بات یہ کہ مرکز اور پنجاب میں تو مسلم لیگ کی بہت ہی مضبوط حکومتیں بنیں گی، نہایت مضبوط حکومت، اور پنجاب آپ کو معلوم ہے کہ آبادی کے اعتبار سے باقی 3 صوبوں سے بڑا صوبہ ہے، لیکن جو بقیہ 3 صوبے ہیں ان میں سے بھی سرحد میں مسلم لیگ کی بہت مؤثر پوزیشن ہے، کوئی شک نہیں۔ پھر یہ کہ سندھ میں بھی اس کا بہرحال عمل دخل ہے اور وہ اس پوزیشن میں ہے کہ کچھ کولیشن وغیرہ کے ساتھ حکومت بنا سکے، اور جیسا کہ آج کے اخبار میں ہے کہ چونکہ پیپلز پارٹی پر کچھ زیادہ ہی اب جو ہے آصاب جو ہے ان کے کچھ جواب دے رہے ہیں اور ایک پشمردگی اور افسردگی تاری ہے، تو اگرچہ وہ اس پوزیشن میں وہاں ہے اپنی عددی حیثیت کے اعتبار سے، لیکن غالباً وہ حکومت نہیں بنا پائے گی۔ بلوچستان میں بھی کم سے کم وجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ، اگرچہ وہاں زیادہ تر جو ہیں ریجنل پارٹیز جو ہیں انہی کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، لیکن مسلم لیگ بھی بہرحال وہاں سے بالکل صفر نہیں ہے۔ اس کا ایک بہت اچھا نتیجہ جو نکلے گا اور نکلنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز جس طرح کی بلیک میلنگ کرتے تھے، اس لیے کہ جب ہنگ پارلیمنٹ ہو اور مینڈیٹ ڈیوائڈیڈ ہو اور کسی کی فیصلہ کل اکثریت نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ 4 مینڈک ادھر پھدک جائیں تو حکومت ختم ہوتی ہے، 4 ادھر آ جائیں تو حکومت بن جاتی ہے، تو اس سے جو بلیک میلنگ کی پوزیشن تھی، اور یہ ہمارے ہاں سیاسی رشوت کا سب سے بڑا کھاتا تھا، وہ تو یہ ہے کہ جب کار کھل جائے تو پھر یہ کہ بہت سی چیزیں اس میں سے نکل آئیں گی، لیکن سب سے بڑا اور سب سے بڑے پیمانے پر جو ہمارے ہاں کرپشن ہوا ہے در حقیقت اس کا عنوان یہی تھا کہ ان لوگوں نے بلیک میلنگ کے ذریعے سے جو مفادات حاصل کیے، اور ظاہر بات ہے کسی کے پاس قانون کا خزانہ تو کسی کے پاس بھی نہیں تھا، وہ تو نانا جی کی دکان پر ہی، جو حلوائی کی دکان پر ہی نانا جی کی فاتحہ دلوائی جا سکتی تھی، تو وہ یہ ہوتا رہا، چاہے وہ نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے پلاٹوں کی تقسیم کر کے اور اربوں روپے کا نقصان پاکستان کو پہنچا کے اپنے دور میں جو ہے وہ اپنی حکومت کو قائم رکھا تھا. اسی طریقے کا معاملہ بعد میں جو بھی ہوا ہے دوسرے دور میں بھی ہوا ہے. بہرحال اب یہ معاملہ جو ہے اس میسو مینڈیٹ کے بعد بالکل ختم نہ ہو تو بہرحال کم بہت ہو جائے گا, اور اگر ارادہ کر لے حکومت کی یہ کام بھی کرنا ہے تو اس میں اب اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی مجبوری ہو اور اس کے بغیر اس کا کام نہ چل سکے. پھر یہ کہ داخلی طور پر یقیناً تعمیر اور ترقی کے راستے کھلیں گے. حکومت مستحکم ہو تو کچھ اسکیمز بنا سکتی ہے, کوئی غور و فکر کر سکتی ہے. ہمارے ہاں ایک ہی دور استحکام کا آیا تھا, ایوب خان کا. وہ مارشل اللہ کے تحت تھا, ابتدائی مارشل اللہ تھا, اس کا روب و داب بہت تھا. کچھ عرصہ اس کا گزرا استحکام کا, تو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی انڈسٹری میں اور ہر طرح کے میدانوں میں. تو اب بھی بہرحال یہ کہ یہ جو مضبوط حکومتیں ہیں وہ, اور ظاہر بات ہے ہر حکومت چاہتی ہے کہ ترقی ہو اور خوشحالی ہو, اسی سے ان کا اگلے الیکشن کے اندر پھر کامیاب ہونا جو ہے اسی پر اس کا دار و مدار ہے کہ ووٹوں ہی کی بنیاد پر پھر فیصلہ ہونا ہے. تو اگر وہ عوام کو کوئی ریلیف نہ دے سکے, تو ان کی بہتری کا کام نہ کر سکے, تو پھر کیا ہوگا, نتیجہ وہی نکلے گا کہ جو اس سے پہلے نکلتا رہا ہے. تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ داخلی طور پر بھی تعمیر و ترقی کا راستہ کھلا ہے. اسی طریقے سے یہ چھٹا نقطہ ہے آخری الحاصل, میں نے یہ جو نتیجہ نکال رہا ہوں اس کے تحت, کہ اب بیرونی ممالک سے بھی جم کر بات کی جا سکتی ہے. اگر اندرون خانہ استحکام نہ ہو, کوئی مضبوط حکومت نہ ہو, تو باہر والے بھی مذاق اڑاتے ہیں, ریڈیکیول کرتے ہیں, فکریں چست کرتے ہیں. مجھے تو میرے تو دل پر لکھا ہوا آج تک وہ جملہ پنڈت نہرو کا, میں پاکستان میں کس سے بات کروں, میں ہفتے بھر میں کپڑے اتنے نہیں بدلتا جتنی وہاں منسٹریز تبدیل ہو جاتی ہیں. یہ الفاظ کس قدر تلخ جملہ تھا کہ میرے کپڑے اتنے نہیں بدلتے جتنی وہاں پہ وزارتے بدل جاتے. بات کس سے کی جائے, وہ بات صحیح تھی, تلخ چاہے کتنی بھی ہو, بری کتنی بھی لگے, لیکن حقیقت مڈ ففٹیز کے دور میں جو کچھ ہوا تھا, جس کے بعد پھر مارشل لا آیا, اس کے منطقی نتیجے کے طور پر آیا. تو یہ صورتحال جو ہے اب جو بھی حکومت ہے وہ یقیناً جم کر بات کر سکتی ہے. اس ضمن میں جو میں ذرا یاد دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ میرا جو مستقل موقف رہا ہے وہ کس طرح اس موقع پر آ کر پورے طور پر ثابت ہوا ہے کہ درست. آپ کو یاد ہوگا کہ میرا مستقل موقف یہ ہے کہ پاکستان میں اسلام الیکشن کے ذریعے نہیں آ سکتا, لیکن انتخابات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. بظاہر یہ متضاد بھی بات تھی, میرے اپنے رفقا بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی. ہم نے الیکشن میں حصہ نہیں لینا, نہ کسی کا حلیف بننا نہ کسی کا حریف بننا. ہماری حیثیت ایک داعی جماعت کی ہے, ہم تو ہر ایک کو دعوت دے رہے ہیں. الیکشن میں آ کر کسی کے حریف ہو جائیں گے, کسی کے حریف ہو جائیں گے. جو حریف ہے وہ ہماری بات سننے سے انکار کر دے گا, ہماری نیت پر شک کرے گا. داعی جماعت کے لیے یہ راستہ نہیں ہے. اس اعتبار سے لیکن الیکشن ہوتے رہنا چاہیے. تو اس پر میرے اپنے رفقا بہت طویل عرصے تک مجھ سے اختلاف کرتے رہے, جھگڑتے رہے کہ یہ آپ کا موقف جو ہے یہ کیا ہے, لیکن میں اس پر قائم رہا, آج بھی اسی طرح قائم ہوں, مسلسل رہا ہوں. میں اس سے پہلے بڑی تفصیلات بھی دے چکا ہوں کیسے میں نے ضیاء الحق صاحب سے پہلی ملاقات میں یہ کہا تھا کہ انتخابی عمل کو دیر تک روکے رکھنا پاکستان کے لیے سوسائڈل ہے. یہ 18 اگست 1980 کی بات ہے, پہلی ملاقات تھی. اس سے پہلے وہ میرے دروس میں کبھی آیا کرتے تھے, بیٹھا کرتے تھے, مجھے کیا معلوم. سویلین ڈریس میں آتے تھے, 300-400 آدمی مسجد خضرا میں ہوا کرتا تھا. تو اس میں کون آیا کون گیا مجھے تو معلوم نہیں تھا, لیکن یہ کہ ملاقات جو ہوئی ہے پہلی میری, اس میں میں نے یہ بات ان سے کہی تھی. پھر میں نے 1982 میں ایک اوپن لیٹر بھی لکھ دیا تھا, شورا میں بھی کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ آپ اگر الیکشن کے معاملے کو روک کے رکھیں گے یہاں پر, تو پھر ٹیررزم کے لیے جواز خود فراہم کریں گے. حالانکہ اسی زمانے میں وہ پی آئی اے کا جہاز ہائی جیک ہوا تھا, اور یہ الذوالفقار نے کابل میں جو کچھ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا, اس وقت میں نے شورا کے فلور پر یہ تقریر کی تھی کہ جیسے ہم پی ایل او کی ٹیررزم جو ہے اس کو ہم جواز عطا کرتے ہیں, کیوں دیتے ہیں کہ بھائی ان کے لیے کوئی راستہ کھلا رکھا ہی نہیں گیا, تو کیا کریں گے. اسی طرح اگر آپ نے سیاسی عمل کو روک دیا تو کیا کریں لوگ. بہرحال یہ میرا مستقل موقف رہا ہے. اس ضمن میں نے جسے قرآن مجید کی اصطلاح ہے تصریف الآیات، لیکن میں اس کے وہ ذرا بدل کر تصریف الکلام، ایک بات کو سمجھانے کے لیے مختلف اسلوب اختیار کرنے پڑتے ہیں. تو میں نے بہت سی تشبیہات اور استعارات استعمال کیے ہیں، صرف آج یاد کروا رہا ہوں آپ کو کہ پاکستان کا باپ اسلام ہے لیکن اس کی ماں انتخابات اور جمہوری عمل ہے. اسلام کے نعرے پر وجود میں آیا ہے باپ اسلام، آیا ہے 1947 کے الیکشن کے نتیجے، مسلم لیگ کو جو میسیو مینڈیٹ ملا تو پاکستان. اسی طرح ایک بات میں یہ کہتا رہا ہوں، اپنے ساتھیوں کو بھی یاد دلا رہا ہوں کہ ایک ہے کسی انسان کا زندہ رہنا، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، ایک ہے اس کا مسلمان بننا، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں. گڑبڑ کیوں کرتے ہیں؟ زندہ رہنے کے لیے اسے غذا چاہیے، پانی چاہیے، ہوا چاہیے، تینوں میں سے کوئی ایک چیز میں رک جائے وہ وقت کا فرق ہوگا کہ غذا کا جو ہے شاید زیادہ دیر تک برداشت کر جائے آدمی، کئی دن جیل جائے، ممکن ہے 2-3 ہفتے بھی جیل جائے. پانی تو اس سے بہت پہلے اگر نہ مل رہا ہو تو آدمی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ہوا رک جائے تو 3 منٹوں میں بات ختم. تو زندہ رہنے کے لیے تقاضے ہیں غذا، پانی، ہوا. مسلمان بننے کے لیے تقاضا ایمان، کوئی یقین ہو اللہ کی ذات پہ، تھوڑا ہو، کچھ تو ہو، کچھ یقین ہو، کم سے کم گمان غالب کے درجے میں تو ہو کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، اللہ کے حضور حاضری ہے، جواب دہی ہے، حساب کتاب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، صحیح ہے، کچھ تو خیال ہو کہ ہاں قرآن حق ہے، محمد حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چیزیں نہیں تو وہ مسلمان جو ہے مسلمان تو نہیں بنے گا. بالکل اسی طرح پاکستان کے زندہ رہنے کے لیے، جیسے یہ تنفس، یہ تیسری مثال میں دیتا رہا ہوں، جیسے تنفس کا عمل ہے جاری رہے تو آدمی زندہ رہتا ہے، الیکشن کا عمل یہ ہے کہ اس سے بھڑاس نکلتی رہتی ہے. وہ بھڑاس کا نکل جانا جو ہے، جیسے ہمارے سانس کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ نکل جاتی ہے اور بھی کچھ چیزیں نکل جاتی ہیں، ویسٹ پروڈکٹس جو ہیں باڈی کے، ان کے اخراج کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے. اسی طریقے سے بھڑاس جو ہے عوام کے اندر وہ نکلتی رہتی ہے، اس سے یہ ہے کہ اس کی زندگی ہے، لیکن یہ کہ اس کو اسلام کی طرف لانے کے تقاضے کچھ اور ہیں. اسی طرح یہ کہ پاکستان کے زندہ رہنے کے لیے گویا کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ انتخابات، لیکن اس کو وہاں اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے انقلابی جدوجہد ہوتی ہے. دوسری بات جو میں کہتا رہا ہوں کہ اسلامی انقلاب کے اعتبار سے بھی اور اقامت دین کی جدوجہد کے اعتبار سے بھی اس ملک میں جو بھی لولی لنگڑی ٹوٹی پھوٹی جمہوریت ہے وہ بہت غنیمت ہے. اس لیے کہ آپ اپنے حالات کو کمپیئر کیجئے لیبیا کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، الجزائر کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، اسلام کے نام پر کوئی جماعتیں نہیں بن سکتی. اربکان صاحب نے جماعت بنائی تھی لفاف پارٹی، ویلفیئر پارٹی، اسلام کا نام نہیں لے سکتے تھے، کانسٹیٹیوشنلی بینڈ. اور ایک قدم اٹھانا چاہا ہے اور فوج کی طرف سے بھی ڈانٹ آ گئی اور صدر صاحب کی طرف سے بھی ڈانٹ آ گئی. صرف پابندی ختم کرنا ہے، سر ڈھانپنے کی پابندی ختم ہو جائے، لازم نہیں کیا گیا کہ سر ڈھانپا جائے. اور کیجئے یہ حالات سے دنیا کے اندر ہمیں آزادی حاصل ہے، ہم اپنی بات کہہ سکتے ہیں، ہم لوگوں کو ہم خیال بنا سکتے ہیں، ہم لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں، جماعت بنا سکتے ہیں، اجتماعات کر سکتے ہیں، مظاہرے کر سکتے ہیں، نہ کریں تو ہم مجرم ہیں، لیکن کرنے کے اوپر پابندی تو نہیں. جب تک کوئی امن میں خلل نہ ہو، توڑ پھوڑ نہ ہو، مار پٹائی نہ ہو، گھراؤ اور جلاؤ نہ ہو، اس وقت تک کی تو پوری آزادی ہے جو ہمیں حاصل ہے. تو یہ در حقیقت بہت اہم نقطہ ہے. اگر عالمی حالات پر آپ نگاہ رکھیں تو یہ جمہوریت بھی جو بہت بری ہے، بہت خراب ہے، لولی لنگڑی ہے، جو چاہیں آپ اسے کہہ رہے ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہے، لیکن یہ بھی بہت غنیمت ہے اگر دوسرے ممالک، مسلمان ممالک کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے. تیسری بات جو میں نے ہمیشہ کہی ہے وہ یہ کہ اس مروجہ مغربی جمہوریت، یہ ہماری اسلامی جمہوریت تو نہیں ہے، مغربی جمہوریت کا چربا کہہ لیجئے، نامکمل چربا، ادھورا چربا، جو بھی کہیں، اس کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ یہاں دو پارٹیاں بہت مستحکم ہوں، ٹو پارٹی سسٹم. اب ذرا یاد کیجئے ایک زمانے میں یہاں عوامی سطح پر صرف ایک پارٹی رہ گئی تھی اور وہ پیپلز پارٹی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی. ویسٹ پاکستان میں جو مینڈیٹ اسے ملا ہے 1970 کے الیکشن میں، اس کو ذہن مطالعہ کیجیے، اور کافی عرصے تک میدان میں کور سے لمن الملک صرف ایک جماعت بجا رہی تھی، دوسرا تو کوئی جماعت تھی نہیں، سب ڈس ایرے میں تھے، ٹوٹے پھوٹے تھے، گروپوں میں تھے، مسلم لیگ کے ساتھ پتہ نہیں کتنے لاحقے لگتے تھے، کبھی کوئی قاسم گروپ بھی تھا، فنکشنل لیگ بھی تھی، کوئی جنیجو لیگ بھی تھی، کوئی اور لیگ بھی تھی، لیگوں کی کوئی مطلب یہ کہ گنتی نہیں ہو سکتی تھی. تو یہ ساری لیگیں جو ہیں اس کے ساتھ اور کوئی جماعت جو ہے موجود نہیں تھی، ایک پارٹی جو ہے وہ ڈنکا بجا رہی تھی. عام جو مناب کا فون ہے سروے، جس کے نتیجے میں یہاں یک جماعتی آمریت کے حالات پیدا ہو گئے. اس کے بعد یہ کہ بہرحال میں نے بارہا جو ہے نواز شریف صاحب کو ٹریبیوٹ پے کیا ہے، آپ سب گواہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے بڑی محنت کی، بہت مشقت کی، بہت جان ماری ہے، بہت سختیاں جھیلی ہیں، اور ان کے نتیجے میں انہوں نے مسلم لیگ اپنے نام کے ساتھ جو گروپ مشہور ہوا بعد میں، اسے ایک واقعتاً زندہ فعال جماعت بنایا ہے. اس کے کارڈرز معین ہوئے ہیں، اس کی قیادت جو ہے وہ بھی معین ہوئی ہے، ڈیفیکشن بہت کم ہوا ہے، لوٹوں والا معاملہ جو ہے وہ بہت ختم ہوا ہے اس دور میں آ کر. یہ سارے معاملات جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اسے ایک زندہ جماعت بنا کر کھڑا کر دیا. لیکن اب ایک بالکل برعکس صورتحال پیدا ہو گئی، جس کے اندر اندیشہ ہے یک جماعتی ڈکٹیٹرشپ کا، اسی طرح جیسے کہ پیپلز پارٹی کی یک جماعتی ڈکٹیٹرشپ ہو گئی. بنا بنی میری رائے ہے، کسی کو پسند ہو یا ناپسند ہو، اصول کا تقاضا بھی ہے، مصلحت کا تقاضا بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اثر نو مضبوط بنیادوں پر قائم ہو، تاکہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن کا رول پلے کر سکے، ورنہ یہ ہوگا اتھارٹی ٹرنس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹ ایبسولوٹلی. اتنا میسو مینڈیٹ مرکز میں، اتنا میسو مینڈیٹ پنجاب میں، دماغ کے خراب ہونے کا پورا امکان موجود ہے. چیکس اینڈ بیلنسز کا معاملہ جو ہے بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ کہ اس جمہوریت کا تقاضا جو ہے پورا ہونا چاہیے. اس کے ذمن میں بھی بعض باتیں میں عرض کر دوں، میں نے اس لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق ادا فرمائے. اپوزیشن کا رول ادا کرنے کی صلاحیت کی حامل بھی اور حقدار بھی ایک ہی جماعت ہے، وہ پیپلز پارٹی ہے. نمبر دو یہ کہ اس کے بارے میں یہ تسلیم کیا جانا چاہیے کہ اب اس کی قیادت کے ذمن میں نہرو خاندان کا دور ختم. نہرو خاندان کا دور ہندوستان میں ختم ہوا، بھٹو خاندان کا دور یہاں ختم ہوا. ان کے درمیان کسی زمانے میں کہا بھی گیا تھا کوئی اور تعلقات بھی تھے، بہرحال وہ اس وقت میں ادھر اشارہ نہیں کر رہا. جیسے وہاں کافی عرصے پہلے نہرو خاندان ایک ڈائنیسٹی کی حیثیت سے چلا لیکن ختم ہو گیا، اب یہاں بھٹو خاندان کی قیادت و سیادت جو ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اس کا دور گزر گیا. میرے نزدیک یہ حقیقت بے نظیر بھٹو کو بہت جلد سمجھ لینی چاہیے، فوری طور پر اس کی قیادت پر برقرار رہتے ہوئے انہیں جلد از جلد یہ جگہ خالی کرنے کی فکر کرنی چاہیے، حقیقت کو تسلیم کرنی. اس کی بجائے کیا ہو؟ میرا مشورہ یہ ہوگا، ذوالفقار علی بھٹو کے جو بھی پرانے ساتھی تھے ان میں سے جو بھی اسمبلیز میں آ گئے ہیں انڈیپینڈنٹس کی حیثیت سے، وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کریں، جو باہر ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کو جوائن کر کے اور قیادت جو ہے اندر ایک تبدیل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ جماعت اپنی جگہ پر ایک نئی قیادت، وہ قیادت معراج خالص صاحب کی بھی ہو سکتی ہے، کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے، یہ پرانے ساتھی ہیں، کوئی لوگ ایسے ہو سکتے ہیں، وہ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری غلام حسین صاحب جو ہیں جہلم والے، بہت ذہین، بہت فقیر، باصلاحیت آدمی تھے، موجود ہیں. تو پیپلز پارٹی میں واقعہ یہ ہے کہ جو مزاج کے اندر ٹیڑ تھا ذوالفقار علی بھٹو کو، وہی مزاج کے ٹیڑ جو ہے وہ بے نظیر بھٹو میں تھا، آمریت، دوسرے کی عزت کا ڈھیلا کر دینے میں کوئی بات محسوس نہ کرنا، قریب ترین ساتھیوں کو نہایت حقارت آمیز انداز میں ٹریٹ کرنا، یہ اس میں بھی تھا ٹیڑھ اور اس میں بھی تھا، اس کا نتیجہ دیکھ لیا ہے. بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جماعت کے اندر کوئی لوگ تھے نہیں، آئے تھے لوگ، اور ظاہر بات ہے کہ نعرہ تو لائے تھے، چاہے وہ اسلامک سوشلزم کا تھا اور چاہے وہ پھر اسلامی مساوات کا تھا، لیکن معاشی عدل و انصاف کا نعرہ لے کر آئے، اور اس کی یقیناً ضرورت ہے اس ملک کے اندر. اس حوالے سے ایک جماعت کی حیثیت سے اس کا برقرار رہنا، اور اب یہ دوبارہ آئیں، جیسے کہ میراج خانی صاحب کا بیان مجھے بہت پسند آیا تھا کہ میں قاضی حسین احمد صاحب سے 100 گنا زیادہ انقلابی ہوں. اللہ کرے کوئی ہو. بھٹو اس لیے نہیں نکل سکا کہ وہ اپنی جاگیردارانہ چمڑی سے باہر نہیں آ سکا تھا، ورنہ میں نے بارہا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ موقع دیا تھا کہ وہ پاکستان کا ماؤ تنگ بن سکتا تھا، صرف یہ تھا کہ فیوڈل سکن سے خود باہر آ جاتا. کیا لے گیا دنیا سے؟ کتنی زمین لے گیا؟ کتنی جاگیر لے گیا؟ کہاں کیا لے جاتا؟ آدمی دنیا سے کیا لے جاتا؟ لیکن ماؤ سے تم بن سکتا تھا، اللہ نے موقع دیا تھا، جیسے ضیاء الحق کو موقع دیا تھا، عمر بن عبدالعزیز بن سکتا تھا، نہیں بنا، وہ بھی بدقسمتی کی حالت میں دنیا سے گیا. اسی طرح ذوالفقار علی، دو آدمیوں کو پاکستان میں موقع ملا، ضیاء الحق کو ملا ہے تحریک نظامی مصطفیٰ کے جوش و خروش کی وجہ سے، ان کا اپنا پیدا کرنا نہیں تھا، وہ تو فوجی کی حیثیت سے قبضہ کیا، لیکن موقع تھا عمر بن عبدالعزیز کے درجے کو پہنچ سکتا. لیکن اس نے خود کریٹ کیا تھا، اس نے تحریک چلائی تھی، اس نے عوام کو موبلائز کیا تھا، اس نے ایک ایک دن میں 6-6 جلسے کیے تھے، کھنڈا موڑ پر کئی کئی لاکھ جو ہیں لوگوں کو جمع کیا تھا، وہ معمولی بات تو نہیں تھی، محنت تھی. اس حوالے سے وہ ماؤ زے تنگ بن سکتا تھا اگر خود اپنی جاگیرداری والی کھلڑی سے باہر آ سکتا. اب چونکہ میراج خالد صاحب ہے، وہ کوئی فیوڈل لارڈ نہیں ہے، وہ بشر حسن ہے، وہ کوئی فیوڈل لارڈ نہیں ہے، ڈاکٹر غلام حسین ہے، وہ کوئی فیوڈل لارڈ تو نہیں ہے. ایسے لوگوں کو آ کر اور جمع ہو کر اس پارٹی کو، ایک تو یہ کہ مضبوط اپوزیشن پارٹی کا کردار ادا کرنے کے قابل ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ وہ جو اصل نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان، میں ریکارڈ پر ہوں، میرے سن 69 سے لے کر 71 تک کے ادارے جو اب کتابی شکل میں بھی شائع ہو گئے ہیں، پاکستانی سیاست کا پہلا عوامی اور ہنگامی دور، میں نے کہا تھا یہ نعرہ خالص اسلامی نعرہ ہے، کفالت عامہ نظام خلافت کا لازمی حصہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا دجلہ و فرات کے کنارے تو عمر ذمہ دار ہوگا. یہ اصول تو خلافت راشدہ کا ہے، بیسک نیسیسٹیز ہر فرد کی پوری ہونی چاہیے، ذمہ داری ریاست کی ہے. وہ تو بڑھیا نے رلا دیا تھا حضرت عمر کو یہ کہہ کر، کہیں صحرا میں کہیں وہ اپنی کٹیا میں بیٹھی ہوئی ہے تو وہ کوس رہی تھی کہ مجھے یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا، عمر کو کیا حق ہے حکومت کرنے کا. کہیں حضرت عمر کا وہاں سے بھی گزر ہوا تھا اتفاق ملاقات کا، اما جان آخر عمر کو کیا پتا، وہ تو اتنی دور بیٹھ، اگر نہیں پتا تو اسے حکومت کرنے کا کیا حاصل ہے؟ بڑھیا کہہ رہی ہے. عربوں کے اندر بنیادی ذہانت تو بہت تھی، وہ فلسفیانہ اور منطقیانہ رنگ میں نہیں تھی، لیکن فطرت کی جو ایک ذہانت ہوتی ہے. ایک ادنا کنیز نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر ڈٹ کر کہا کہ حضور اگر آپ کا حکم ہے تو بسرو چشم، مشورہ ہے تو میں قبول نہیں کر سکتی. بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ کی لونڈی کنیز، ایک غلام حضرت مغیث ان کے ساتھ نکاح تھا، حضرت عائشہ نے آزاد کر دیا بریرہ کو، اب ان کا سٹیٹس اونچا ہو گیا، قانون کے مطابق اب انہیں حق حاصل تھا کہ وہ چاہے تو اب مغیث کے گھر میں رہے، چاہے تو وہ بس نکاح جو ہے وہ فسخ ہو سکتا ہے، چاہے وہ مغیث طلاق دیں یا نہ دیں تو خود بخود ہو جاتا ہے، خیار حریت کہلاتا ہے. اب انہوں نے کہا میں تو نہیں رہوں گی، وہ انتہائی محبت کرتے تھے، پہلے خود خوش آمد درآمد کی نہیں مانی، پھر حضور کے پاس حاضر ہوئے، حضور آپ میری سفارش کیجئے، یہ بریرہ جو ہے میرے ہی گھر میں رہے تو کیا ہے. حضور نے بلا کر کہا بریرہ کیا حرج ہے، اگر تم وہ اسی کے گھر میں رہو. اب دیکھیے انداز سوال کیا تھا, اگر آپ کا حکم ہے تو بسر و چشم, صرف مشورہ ہے تو میں قبول نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا حکم نہیں ہے مشورہ. تو لونڈی کا یہ حال ہے, ایک بڑھیا نے حضرت عمر ہی کو تو ڈانٹ دیا تھا, تمہیں کس نے حق دیا کہ ہمارے مہر کے اوپر تم کوئی حد بندی لگاؤ, جب اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں لگایا, کوئی حد نہیں. ہماری مرضی ہے, ہم اتنے مہر کے اوپر نکاح کریں گی, 100 دفعہ غرض ہو تو کرو نکاح, ہم سے نہیں تو نہ کرو, کوئی اور گھر دیکھو, کہیں اور جاؤ. تمہیں کہاں سے حق مل گیا؟ نہ اللہ نے کوئی پابندی لگائی, نہ حضور نے لگائی, تم کہاں سے آ گئے؟ اور حضرت عمر نے تسلیم کیا کہ آج ایک بڑھیا نے عمر کو دین سکھایا. بہرحال یہ باتیں آ گئی, میرا وقت جو ہے اس میں صرف نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کفالت عامہ کا وہ نعرہ وہ غلط نہیں تھا, پارٹی غلط ثابت ہوئی, لیڈر غلط ثابت ہوا, یہ دوسری بات. اس پر میرے وہ ادارے گواہ ہیں, یہ میں کوئی آج کی بات نہیں کر رہا ہوں, 1969 کی بات کر رہا ہوں, اور وہ لکھے ہوئے اب بھی شائع ہوئے. بہرحال اگر وہ یہ نہ کر سکے تو پھر شاید, جیسا کہ آج عمران خان کا بیان آیا بھی ہے, بولے ہیں وہ کہ چاہے ہم اسمبلیوں میں نہیں ہیں لیکن ہم باہر رہ کر ایک مضبوط اپوزیشن کا رول پلے کریں گے. ٹھیک ہے, اگر کر سکتے ہیں کریں, لیکن اس وقت عمران خان کو ووٹ نہ دے کر اس قوم نے ایک بات ثابت کی ہے کہ سیاسی شعور کے اعتبار سے یہ قوم بالغ ہو گئی. جذباتی انداز ہے, نو وارد آدمی, کھلنڈرا آدمی, پلے بوائے, 40 برس تک جس رنگ میں زندگی گزاری, اب اچانک اس میں انقلاب آیا. اچھا ٹھیک ہے, آیا ہے تو بہت اچھا ہے, ابھی ذرا پکنے دو, کہ عام دیو کہ پیر شدی. اس اعتبار سے اسے حق ہے, پاکستانی ہے. اب میں نے کہا تھا کہ اگر وہ اطلاع صحیح ہے کہ حمید گل صاحب نے کوئی دھمکی کے انداز میں کہا تھا کہ اگر جمائمہ کی جان بچانا چاہتے ہو تو اسے طلاق دے دو, تو یہ بات بہت غلط ہے, بہت ناروا ہے. اسی طریقے سے بہرحال انہیں حق ہے, وہ سیاست میں حصہ لیں, اور واقعی جاگیرداری کے خلاف, کیونکہ وہ بھی جاگیردار نہیں ہے, اگر کوئی مہم چلا سکے تو ایک مثبت رول ہوگا ان کا. لیکن اس وقت بہرحال ایک اپوزیشن, اسٹرانگ اپوزیشن کی صلاحیت کی حامل, اور ایک ماضی رکھنے والی, اور ایک عوامی سطح پر کچھ نہ کچھ جڑیں رکھنے والی, اس اعتبار سے حقدار جماعت صرف پیپلز پارٹی. یہ تو میں نے کچھ روشن رخ جو ہے, جس پر کہ الحمدللہ کا عنوان میں نے قائم کیا تھا, وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اب یہ کہ ذرا اس کا ایک تاریک رخ بھی ہے, جس کے لیے میری اس گفتگو میں, میرے نوٹس میں جو عنوان ہے, العیاذ باللہ, اللہ اپنی پناہ میں رکھے. اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے, یہ ذرا آپ کو بٹوین دی لائنز دیکھنا ہوگا, پڑھنا ہوگا. مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کا احیاء تو ہو گیا ہے, لیکن اسلام کے نعرے کو مائنس کر کے ہوا ہے. ساری بات اقتصادی خوشحالی, صنعتی ترقی, ایشیا کا ٹائیگر, یہ فلاں وہ موٹر ویز, اور یہ بنا دیں گے اور وہ کر دیں گے, ساری بات اس پر. یہ بہت خوفناک پہلو ہے, اس پر بھی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. کیا چیز ہے وہ بھی سمجھیے, جو نہیں ہے اس کو بھی مانیے. ہمارا کام یہی ہے, سجھانے کی کوشش کریں, دکھانے کی کوشش کریں, بر وقت حقائق کو سامنے لانے کی کوشش کریں. اس وقت جو بھی نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے اس الیکشن کا, اس کے بنا پر مغرب پرست سیکولر عناصر کو اس ملک میں یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ یہ میسیو مینڈیٹ اسلام اور اسلامی نظام کے خلاف, اسلام کا کوئی نعرہ نہیں, اسلام کے حوالے سے کوئی بات نہیں, تو کہنے کا حق حاصل ہے. ظاہر بات ہے وہ لابیز تو یہاں موجود ہیں, ذرائع ابلاغ پر قابض ہیں, صحافت میں ان کا عمل دخل ہے, خصوصاً انگریزی صحافت پر تو ان کا ایکسکلوسیو قبضہ ہے. جو مغربی تہذیب, مغربی ثقافت, مغربی کلچر, مغربی نظریات, سیکولر تصورات, ان سب کے برملا کھلم کھلا داعی ہیں، مبلغ ہیں، قائل ہیں، عامل ہیں، تو انہیں یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ اس میسیو مینڈیٹ نے عوامی سطح پر اس ملک میں اسلام کے خلاف فیصلہ دے دیا. اس ضمن میں اگرچہ یہ کہا جا سکتا ہے، یہ بھی نوٹ کیجیے، بعض چیزیں کہی جا سکتی ہیں اس کی مخالفت میں. نمبر ایک یہ کہ عوام کے پاس کوئی چوائس تھا ہی نہیں. اول البلیتین کا مسئلہ تھا، جس کو آج قاضی صاحب نے کہا ہے کہ اب چھوٹی اور بڑی برائی کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اب حق و باطل کا مارکا ہوگا. تو عوام کے سامنے تو کوئی مینڈیٹ تھا ہی نہیں. اسلام کا نعرہ لینے والی کوئی جماعت میدان میں سائزیبل حیثیت والی، جس سے واقعتاً کوئی توقع بھی ہو سکے، ابھی نہیں. ایک طرف خالص ننگا سیکولرزم، جس میں اسلام کا استہزاء بھی تھا، اسلامی سزاؤں کو اور تعزیرات کو وحشیانہ قرار دینے والی بات بھی تھی، ایک طرف وہ تھا. دوسری طرف یہ کہ کم سے کم یہ بات تو نہیں تھی، چاہے مثبت طور پر بھی اسلام کا کوئی نعرہ، اس کے کوئی عزائم، اس کے کوئی وعدے نہیں تھے. دوسری بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ عوام مذہبی جماعتوں سے مایوس ہو چکے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا عمل دخل جو ہے ان کی اپنی نااتفاقی اور غلط حکمت عملی کو حاصل ہے. عوام مورد الزام نہیں ہے، مذہبی جماعتیں، اور خاص طور پر نیم مذہبی نیم سیاسی جماعتیں، اصل الزام ان پر آتا ہے. تاہم پوری ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے بالعموم، اور خود جناب نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کے لیے بالخصوص، یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور صرف لمحہ فکریہ ہی نہیں، بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا ابتلاء، بہت بڑا امتحان ہے. اس معاملے کی خاص دینی حیثیت کو آپ کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے میں نے آج یہ آیات تلاوت کی ہیں سورہ انبیاء کے آخر سے. دیکھیے، ایک ہی چیز کے دو رخ ہوتے ہیں. میں نے اس الیکشن کے نتائج کے دو رخ آپ کے سامنے رکھے ہیں، ایک دوسرے سے کتنے متضاد ہیں، برعکس ہیں. اسی طرح کا معاملہ ہے، اور ان آیتوں پہ شاید اس اعتبار سے کبھی میرا ذہن پہلے بھی منتقل نہیں ہوا تھا، اگرچہ اصولاً یہ میں بیان کرتا رہا ہوں اپنی تصانیف میں، کہ نبوت اگرچہ اپنی جگہ رحمت ہے، لیکن ایک پہلو سے لوگوں کے لیے بہت بڑے نقصان کا ذریعہ بھی ہے. دعوت قبول کر لیں تو رحمت، نہ کریں رد کر دیں تو کوئی عذر باقی نہیں رہا، اب عذاب الہی کے کوڑے برسیں گے. جب تک رسول نہیں آیا تھا ابھی ڈھیل تھی، وما کنا معذبین حتا نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دیں. تو رسالت اپنی جگہ فی نفس ہی یا فی نفس ہا تو رحمت ہے، جو قبول کر لیں بچ جائیں گے، باقی کے لیے تو وہ جو ایک نرمی تھی وہ ختم ہو گئی رسول کے آنے کے بعد، اب کوئی تاخیر نہیں ہوگی عذاب الہی میں، اب کوئی مزید مہلت نہیں ملے گی، اب کوئی نرمی نہیں ہوگی. دیکھیے وہ ہے یہاں بات جو کہی گئی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جان والوں کے لیے رحمت بنا کر. یہ تو فی نفس ہی رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے. اب دوسرا پہلو دیکھیے، قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، کہہ دیجئے دیکھو مجھ پر یہ بات وحی کی گئی ہے کہ تمہارا الہ، معبود، متاع، حاکم مطلق صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے، تو فرما برداری اختیار کرتے ہو کہ نہیں؟ فہل انتم مسلمون. اب وہ فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے، رسالت آ گئی ہے، چاہو تو رحمت بنا لو اپنے لیے، اور چاہے اپنے آپ کو آخری عذاب استیصال کا مستحق بنانے کا ذریعہ بنا لو. اما شاکرم اما کفورا. پھر دیکھیے ان دونوں آیتوں کا ذرا رب دیکھیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون. اب یہ اسلام جو ہے، یہ انفرادی بھی ہوتا ہے، اجتماعی بھی ہوتا ہے. ادخلوا فی السلم کافتا، جزوی اسلام تو اللہ کو پسند نہیں.
الا للہ الدین الخالص, اللہ کو صرف خالص دین مطلوب ہے, اطاعت کلیتاً اسی کی ہو.
یہ نہیں کہ 33% میری اطاعت کر لو, 66 چاہے کسی اور کی کر لو, پاس کر دوں گا. مخلصین الہ الدین حنفاء, تکسو ہو کر اپنی اطاعت اور فرما برداری کو اس کے لیے خالص کرتے ہیں. یقول الدین کلہ للہ, الا للہ الدین الخالص. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اے نبی اگر یہ روگردانی کریں, اس آخری آزمائش کی گھڑی میں ناکام ہو جائیں, فَقُلْ أَعْذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ,
تو کہہ دیجئے کہ میں نے تو ڈنکے کی چوٹ تمہیں بات سنا دی ہے, تمہارے کان کھول دیے, انذار کا حق ادا کر دیا ہے, احقاق حق کے تالے باطل کا حق ادا کر دیا. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ, اب تم نے روگردانی کی ہے تو عذاب الہی تو آ کر رہے گا, ہاں یہ میں نہیں جانتا کہ آیا وہ بالکل سر پر آ گیا ہے یا ابھی کچھ فاصلے پر. اِنْ أَدْرِي, مجھے اس کا ادراک حاصل نہیں ہے, میں یہ نہیں جانتا. أَقَرِيبٌ, کہ وہ عذاب قریب آ چکا ہے, اَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ, جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے, جس کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے, آیا وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے. انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون, اب یہ آیت تو خاص طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے حالات پر منطبق ہوتی ہے.
وہاں جو کفار تھے وہ تو چھپاتے تو نہیں تھے اپنے کفر کو, تو مکی صورت ہے. مدینے میں تو پھر بھی منافق پیدا ہو گئے تھے کہ جو اپنے کفر کو چھپاتے تھے دلوں میں, ظاہر کچھ اور کرتے تھے. اسلام مکے میں تو نہیں تھا نا, یہ آباد ہمارے ہاں ہے کہ نام مسلمانوں کے سے ہیں, قائدین ہیں مسلمانوں کے, لیکن یہ کہ نہ اللہ پر یقین ہے, نہ عمل ہے دین پر, نہ ذاتی سطح پر, نہ اجتماعی سطح پر کوئی یقین ہے.
فرمایا انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون, وہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تم برملا کہتے ہو, جو کچھ کہ تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو.
پھر نوٹ کیجئے, یہ کفار مکہ پر تو یہ آیت جو ہے راست آتی نہیں, وہ کہاں چھپاتے تھے. ہاں یہ ضرور بات تھی کہ دل میں وہ مانتے تھے کہ محمد جھوٹے نہیں ہیں, ابو جہل نے تسلیم کرنے کو تیار نہیں, دلوں میں قائل ہو گئے تھے لیکن قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. اس انداز میں تو کہا جا سکتا
انہ یعلم الجہر من القول,
جیسے ولید ابن مغیرہ بالکل قائل ہو گیا تھا کہ یہ کلام نہ کسی ساحر کا ہے, نہ شاعر کا ہے, نہ کاہن کا ہے, کسی کا نہیں ہے. میں بہت سے کاہنوں سے واقف ہوں, ان کا کلام میں جانتا ہوں, شعرا سے میری دوستی ہے, ان کو میں جانتا ہوں, شعر کسے کہتے ہیں میں برک سکتا ہوں, کس سطح کا شعر ہے, کس سطح کا کس معیار کی یہ شاعری ہے. ساحروں کو میں جانتا ہوں, شہر سے میں واقف ہوں, یہ نہ شاعری ہے نہ ساحری ہے نہ کہانت ہے. پہنچ گیا تھا پھر سیادت قیادت چودراہٹ, مبدت بینکم فی الحیات الدنیا, دنیا کا وہ نظام, اس میں دوستیاں, اس میں اپنے مفادات بیڑی بن کر پاؤں میں پڑ گئے اور محبوب لوگ. بہرحال اس کے بعد آیت ہے وہ جو خاص طور پر اس وقت کی ہماری صورت پر منطبق ہوتی ہے,
وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ,
اور میں نہیں جانتا, ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی تمہارے لیے ایک مزید آزمائش ہو, وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور ایک خاص وقت معین تک کے لیے تمہیں اللہ نے مزید مہلت دے دی ہو. یہ آیت 100% منطبق ہو رہی ہے نواز شریف صاحب پر. اس سے پہلے انہیں آئی جے آئی کے عنوان کے تحت 2/3 میجورٹی حاصل تھی, 3 عظیم ترین گناہ انہوں نے اس وقت کیے. میں نے پچھلے سال 21 اپریل کو یوم اقبال پر تقریر کی تھی, اس میں کہا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب ان پر استغفار کریں, معافی مانگیں قوم سے بھی اللہ سے بھی, تو تمام مذہبی عناصر کو ان کا ساتھ دینا چاہیے, شامل ہو جانا چاہیے, وعدہ کریں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. میرا موقف وہی ہے, انہوں نے کچھ نہیں کیا اس میں, تو ایک اعتبار سے ٹھیک ہے,
مستحکم حکومت ہو گئی، کام آگے چل سکے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. لیکن کیا پاکستان اس کے لیے وجود میں آیا تھا؟ کیا پاکستان کا اصل نصب العین یہ تھا؟ اور کیا جان لیجئے، اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، کتنی ہی خوشحالی ہو جائے، کتنی انڈسٹریلائزیشن ہو جائے، آپ ورلڈ بینک کے غلام، آئی ایم ایف کے بوٹ تلے رہیں گے اور کوئی حیثیت آپ کی نہیں ہوگی دنیا میں. جسے کہتے ہیں کہ کوئی واقعتاً آزاد حکومت، واقعتاً اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی حکومت اور ریاست، واقعی برابری کے سطح پر اقوام عالم کے ساتھ گفتگو کرنے کی حالت میں کوئی قوم، وہ کبھی حاصل، وہ اسلام سے حاصل ہو. جی سکتے ہیں، غلام رہتے ہیں، غلام بھی تو جیتا ہے نا، وہ مریض بھی تو ہوتا ہے آج کل، جسے پلگ لگائے رکھتے ہیں تو زندہ ہے، وہ پلگ نکال دے تو مر گیا، وہ زندگی زندگی تو نہیں ہے. اس طرح کی زندگی اگر چاہیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر زندگی چاہیے وہ جو باعزت ہو، جس کے لیے کہ جو خواب دیکھے گئے تھے. بہرحال اس زمن میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کے تین کبیرہ گناہ یاد رکھیے. انہوں نے نفاد شریعت آرڈیننس جو بعد میں ایک بھی بنا ہے، اس میں سود کو جاری رکھنے کا اعلان کیا، گویا کہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ. انہوں نے دستور میں اس ترمیم کا وعدہ کیا کہ چند دنوں کے اندر اندر آ جائے گی کہ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی ہوگی، یہ وعدہ شرمندہ تعمیل نہیں ہوا. انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ کے بینک انٹرسٹ کو ربا قرار دینے والے فیصلے کے خلاف وعدہ کیا تھا کہ ہم اپیل نہیں کریں گے، اس کے خلاف اپیل کی جو جا کر سرد خانے میں پڑ گئی اور آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہاں ہے. یہ تین گناہ عظیم ہیں، اب ایک موقع اللہ نے دیا. وہی نجری لال لہو فطنت القم و بتاؤ لاہی، ایک بہت بڑا امتحان، ایک بہت بڑی آزمائش، ایک بہت بڑا ابتلاء، ایک بہت بڑا فتنہ. فتنہ کے معنی اصل میں اردو میں کچھ اور ہوتے ہیں، عربی میں اس کا اصل مفہوم یہی ہے، کسوٹی، وہ شے جو بتا دے کھڑے اور کھوٹے میں امتیاز کر لے. آزمائش، امتحان، ابتلاء، اسی معنی میں لفظ فتنہ ہے. بھائی ندری لال لہو فتنۃ لکم و متاعن الآخرین، ابھی کچھ مہلت پاکستان کو، اس جسد کو، اس زندہ رہنے کی کچھ مہلت اور دی جا رہی ہے، اور تمہیں ایک اور آزمائش کا موقع دیا جا رہا ہے. بہرحال پہلی مرتبہ انہوں نے جو جرم کیا تھا اس کا نتیجہ بھی سامنے آ گیا تھا، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، کہاں ٹو تھرڈ میجورٹی والی آئی جے آئی، کہاں جو حشر ہوا تھا. اور اب بھی نوٹ کر لیجئے، اس سے بدتر انجام سے دو چار ہو سکتے. مجھے جگر کے دو اشعار بہت پسند ہیں، سکوت لالا و گل پر نہ جانا، اسی میں شعلے آواز بھی ہے. ابھی لوگ دبک گئے ہیں، منقار زیر پر ہو گئے ہیں، چاہے وہ بے نظیر ہوں، چاہے وہ قاضی صاحب ہوں، چاہے کوئی اور ہوں. بہرحال یہ ایک فوری طور پر، سکوت لالا و گل پر نہ جانا، اسی میں شعلے آواز بھی ہے. یہی انجام کا مارا ہوا دل ہلاک عشرت آغاز بھی ہے. آغاز ہوتا ہے، اب جو جشن ہوگا 17 تاریخ کو، اور جب جیسے سلامی کبھی بے نظیر کو ملی تھی، ایسے ہی سلامی ان کو ملے گی، پہلے بھی ایک دفعہ مل چکی ہے. وہ بڑا جشن جو ہوتا ہے، بڑا سرور، بڑا نشہ، اس کی اپنی کیفیات ہیں. لیکن یہ کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا حشر ہوا بھٹو کا، کیا حشر ہوا مجیب کا، اب کیا حال ہو گیا ہے بے نظیر کا، پورے بھٹو خاندان کا کیا ہو گیا ہے، مردوں کا تو نام و نشان نہیں رہا، اب تو بیوائیں ہیں، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیوہ ہے اور چاہے وہ مرتضیٰ بھٹو کی بیوہ ہے. یہ اچھی طرح آدمی کو جان لینا چاہیے، عشرت آغاز سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اللہ تعالی، ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی انہیں اس سے اپنی امان میں رکھے. اب یہ کہ اس میں مشورے کیا ہیں، اس زمن میں بھی چند باتیں میں پہلے کہہ دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس میں بھی میرے بعض ساتھی بھی، عام احباب بھی، تم خواب خواب مشورے دیتے رہتے ہو، کوئی فائدہ تو ہے نہیں، کوئی سنتا تو ہے نہیں. دیکھیے، اول تو میرا احساس فرض ہے، قرآن کہتا ہے تین کام تمہیں ہر حال میں کرنے ہیں، ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ تو ہمارا فرض منصبی ہے جو میں ہر شکل میں کرنا ہے، بھلائی کی دعوت دینا بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اجر کے، بغیر کسی اجرت کے، اور اچھے کاموں کا مشورہ دینا، جہاں اختیار ہو حکم دینا، اپنے گھر میں حکم دینا، جہاں اختیار نہیں ہے مشورہ دیجیے، برائی سے روکیے، اگر طاقت نہیں ہے تو باللسان تو روکیے، زبان سے تو روکیے، ہم خیر و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں، اس پر تو عمل ہو جا رہا ہے. نمبر دو یہ کہ حدیث نبوی میں نے آپ کو آئی سی لیے سنائی ہے پوری سند کے ساتھ، رواہ مسلم رحمہ اللہ، حضرت تمیم ابن اوس داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بیان کر چکا ہوں، آج پھر اسے اس ضرورت کے تحت جوڑ رہا ہوں. حضور نے فرمایا دین و النصیحہ، دین تو نام ہے وفاداری اخلاص خلوص کا، کل دین کی حقیقت یہ ہے. قل لمن یا رسول اللہ، ہم نے کہا کس کی وفاداری، کس سے نصح و اخلاص؟ فرمایا للہ ولی کتاب ہی ولی رسول ہی ولی ائمت المسلمین و عامتہم. اس پر تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں، اس پر میرے درس ریکارڈڈ بھی ہیں، اربعین نبوی کی یہ حدیث ہے، اور اس پر میرے درس اب انگریزی میں بھی ریکارڈ ہو گئے، امریکہ میں، اردو میں یہاں موجود ہیں، ویڈیوز بھی ہیں، آڈیوز بھی، اس پر میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث میں عوام عامت المسلمین سے پہلے ائمت المسلمین کو لایا گیا، جن کے ہاتھ میں بھی ملک کی، قوم کی، ملت کی تقدیر کسی وجہ سے آ گئی ہے، آپ کو پسند ہو یا نہ پسند، آ تو گئی ہے نا، ڈیفیکٹ تو ہے، وہ ان کی چھوٹی سی غلطی پورے ملک و ملت کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے، بلکہ ان کے ہاتھوں کوئی اچھا کام چھوٹا سا ہو جائے پورے ملک و ملت کو فائدہ ہوگا، تو کوئی پسند ناپسند کا مسئلہ آ جائے گا ہے. اور یہ بھی اچھی طرح جان لیجیے، یہ نظام باطل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ قوم قانوناً مسلمان قوم ہے، نظام کفر کے تحت اس وقت پوری امت مسلمہ زندگی گزار رہی ہے، کوئی استثناء تھوڑا بہت کسی ایک آدھ ملک میں ہے، شریعت کی جزوی جو ہے اس کے اندر تنقید، باقی تو کھلم کھلا نظام کفر ہے، لیکن ہے تو قانوناً مسلمان، اس کے اعتبار سے ہم پر حق ہے. ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں حدیث میں ہیں، اب وہ حقیقی مومن ہے یا نہیں ہے، پریکٹسنگ ہے یا نہیں، اس کو چھوڑ کر وہ حقوق ہر مسلمان کے. اسی طرح ائمت المسلمین جو بھی ہوں، ذاتی پسند و ناپسند اس سے بالکل معاورا ہو کر ہمیں مشورہ دینا ہے، یہ ہمارا فرض عین ہے، اور اس میں ائمت المسلمین مقدم ہے عامت المسلمین، وجہ صاف ہے، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، ان کی کوئی اچھائی پورے ملک و ملت کے لیے اچھائی پیدا کرے گی، ان کی کوئی غلطی پورے ملک و ملت کے لیے نقصان پیدا کرے گی. اس میں ایک میں حوالہ دینا چاہتا تھا، وہ کتاب دانی بھول گیا ہوں، علامہ اقبال نے جو ایک جماعت اپنے آخری ایام زندگی میں قائم کرنے کی کوشش کی تھی، جمعیت شبان المسلمین ہند، وہ کتاب میں نے بڑی تیزی میں ابھی شائع کروائی ہے، اس میں یہ چیز موجود ہے کہ اس جمعیت شبان المسلمین کا اصول ایک یہ بھی تھا کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن مسلمانوں کو مشورے دیتے رہیں گے، سیاسی جماعتوں کو بھی مشورے دیں گے، مسلمانوں کو مشورے دیں گے، الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. بیان ہی وہی جس پر کہ میں جب سے میں نے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت میں اپنی تحریک کا، اپنے مشن کا آغاز کیا، اس دن سے آج تک قائم، سن 67 میں، جبکہ ابھی سن 68 کی بات کر رہا ہوں، جبکہ ابھی یہ پیپلز پارٹی ان دی پروسیس آف فارمیشن تھی، ڈاکٹر مبشر حسن صاحب، حنیف رامے صاحب، عبداللہ ملک صاحب، ایک صاحب ہوتے تھے پنجابی یونیورسٹی میں، شاید اب بھی ہوں، شعبہ صحافت میں نام بھول رہا ہوں، انہوں نے ایک حلقہ بنایا تھا کہ یہ جو گھٹن ہے فضا کے اندر، اور یہ جو ایوب خان کا جو اقتدار اور آمریت کا دور طویل سے طویل تر ہوتا چلا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کو جمع کیا جائے، کچھ کام کیا جائے،
بھٹو ابھی میدان میں نہیں آیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو، یہ لوگ سوچ رہے تھے. انہوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا، دو مرتبہ ڈاکٹر مبشر حسن چل کر میرے پاس آئے کرشن نگر میں میرے کلینک پر. میں نے صاف کہہ دیا کہ میں نے اپنی ترجیح طے کی ہوئی ہے، اپنا مضمون جو ابھی صرف وثاق میں چھپا تھا اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام میں نے کر دیا کہ میں یہ کام. انہوں نے کہا تھا تم طالب علمی میں کے دور میں لیڈر رہے ہو، جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ رہے ہو، تم ہمارے ساتھ آؤ تو طلبہ کے اندر اس کام کو پروموٹ کریں. میں نے کہا نہیں، ہر شخص کی ترجیحات ہوتی ہیں، میں طے کر چکا ہوں، میں نے اپنے آپ کو مختص کر لیا ہے، اس کام کے لیے وقت کر لیا ہے، اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام، میں اسلام کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. ویسے اس کو مجھے اطمینان ہے کہ چونکہ یہ ملک جو ہے اس کی بنیاد اسلام ہے، لہذا بالواسطہ میں ملک کی بھی خدمت کر رہا ہوں. یہ قوم جو ہے اس کی قومیت کی بنیاد اسلام ہے، تو بالواسطے میں قومی خدمت بھی کر رہا ہوں، لیکن میری پرائیورٹی جو ہے، ڈائریکٹ جو میرا کام ہے، وہ اسلام کی خدمت ہے. جیسے کہ حفیظ جالندری نے کہا تھا کہ یا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں اسلام کو زندہ. یہ بڑا ابتدائی دور تھا حفیظ کا. بعد میں حفیظ صاحب جن دن چکروں میں رہے، انگریزی فوج میں بھرتی کرانے کے لیے انہوں نے گیت لکھے، گانے لکھے، یہ علیحدہ کام ہے. شاعروں کا معاملہ یہی ہوتا ہے، فی کل وادی یہی مون، ہر وادی کے اندر جو ہے چکر لگاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں. لیکن وہ جو جذبہ تھا شاہنامہ اسلام کے لکھنے کے وقت ان کا، بہت اونچی بات تھی. میں آٹھویں جماعت کا طالب علم تھا جب میں نے وہ پڑھے. بہرحال اس اعتبار سے میں حوالہ دینا چاہتا تھا اس کتابچے کے صفحہ 27 پر، وہ پوری عبارت نقل کی گئی ہے کہ جمعیت شبان المسلمین کے اصولوں میں سے یہ تھا کہ سیاسی مشورے دیں گے، تفریح کریں گے، تجزیے کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن انتخابات میں حصہ لیں گے. میں اسی پر عمل پیرا ہوں. اچھا، اس تمہید کے بعد اب جو میرے مشورے ہیں وہ سن لیجئے. یہ بھی تین سطحوں پر ہیں. نمبر ایک، پہلے خالص دینی اور اساسی مشورے، بنیادی، اور ان میں اولین سری فہرست ہے دستور میں ترمیم، جس کی کہ اب ان کے پاس پوری قوت موجود ہے. 2/3 میجورٹی پھر دوبارہ دے کر اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کر دی. نمبر ایک، قرآن و سنت کی کامل بالادستی بلا استثناء ہر سطح پر. No legislation can be done here in Pakistan at any level, village council or district council or provincial level or any level or national level, repugnant to the Quran and the Sunnah. پہلا کرنے کا کام، جس کا وعدہ بھی اس وقت کیا تھا، جو اس دور میں تو ایفا نہیں ہو سکا، اب ایفا ہو. دوسری ترمیم، قرارداد مقاصد کے منافی جتنی سکیں دستور میں ہیں ان کو یا خارج کیا جائے، اور یا یہ کہ قرارداد مقاصد تابع کر دیا جائے. ورنہ یہ جو ابہام ہے ضیاء الحق صاحب جو چھوڑ گئے کہ قرارداد مقاصد بھی اسی دستور میں ہے، اس کے خلاف کی دفعات بھی موجود ہیں. نمبر تین، دستوری باتیں کر رہا ہوں ابھی، فیڈرل شریعت کورٹ کا ایک تو درجہ بلند کیا جائے، اس کے ججز کی ملازمت وغیرہ کو کم سے کم ہائی کورٹ کے ججز کے لیول پر لایا جائے، اس سے کم تر نہیں ہونا چاہیے. کہ سرکاری ملازم کے ایسے جب چاہا ڈسمس کر دیا، جب چاہا رکھ لیا، جب چاہا بدل دیا. نمبر دو، اس کے اوپر جتنی پابندیاں آئی تھیں، جن میں سے ایک تو ختم ہو گئی، جاؤ لکھ صاحب نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی تو دو بیڑیاں، دو ہتھکڑیاں ڈالی تھی ان کو. ایک یہ کہ دستور پاکستان اس سے ماورا ہے، ایک یہ کہ جوڈیشل لاز اس سے ماورا ہیں، تیسرے آئلی قوانین بھی ماورا ہیں، چوتھے مالی قوانین بھی ماورا ہیں. یہ چوتھی ہتکڑی تھی 10 سال کے لیے، وہ کھل گئی، تبھی تو فیڈرل سٹریٹ کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا بینک انٹرسٹ کے خلاف. اب یہ ہے کہ اس کے اوپر باقی تمام بھی پابندیاں ختم کی جائیں. اور اس کے ضمن میں ایک بات میں اور کہوں گا کہ چاہے فیڈرل شریعت کورٹ ہو اور چاہے سپریم کورٹ کا شریعت اپیلیٹ بینچ، ان کے فیصلوں کے لیے ریویو کی گنجائش دوسرے معاملات سے بڑھ کر رکھی جائے. اس لیے کہ اسلامی قانون میں تقریباً 1000 برس سے جمود چلا آ رہا ہے، لہذا اس میں غلطیوں کا احتمال ہے. اب اجتہاد کریں گے، غلطیوں کا احتمال ہے، تو ایسا نہیں ہو جانا چاہیے جیسے مغربی دنیا کے اندر جوڈیشری کا اصول ہے، بس یہ کہ فلاں کی ایک نظیر آپ لے آئے اور وہ سارے مقدمے کو طے کر دے گی. نہیں، اس میں ریویو، نظر ثانی، غور و فکر، اس کے مواقع رکھنے چاہیے تاکہ غلطیوں کی اصلاح ہو سکے.
یہ کام اگر ہو جائیں دستوری سطح پر, دستوری ترمیم میں میں نے یہ چیزیں گنوائی ہیں آپ کو, کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی بلا استثناء ہر سطح پر, دستور میں جہاں جہاں بھی قرارداد مقاصد سے متصادم کوئی شک موجود ہے, یا اس کو خارج کیا جائے یا تابع کیا جائے قرارداد مقاصد, فیڈرل سرکٹ کورٹ کا درجہ کم سے کم ہائی کورٹ کے لیول تک برابر کیا جائے, اس پہ کوئی پابندی نہ ہو, نہ آئلی قوانین اور نہ مالی قوانین کی تو ویسے اب ختم بھی ہے, اور نمبر تین یہ کہ چاہے فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے ہوں اور چاہے سپریم کورٹ میں جو شریعت بینچ ہے اپیلیٹ بینچ اس کا, اس کے ورڈکٹس ہوں, اس میں ریویو کی گنجائش عام معاملات سے عام دوسرے مسائل سے بڑھ کر رکھی جائے. اگر یہ ہو جائے تو دستوری سطح پر اسلامی ریاست کی تمام شرائط پوری ہو جائیں گی. اسے اسلامی ریاست کہیں یا نظام خلافت کہیں, اس کی شرائط پوری ہو جائیں. اور میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں, اس سے اس ملک کے عوام میں وہ جوش پیدا ہوگا, وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ بڑی سے بڑی قربانی کے لیے تیار ہوں گے. پھر یہ کہ اس سے کوئی ایک دم معاملہ تو ایک دن میں نہیں ہو جائے گا, وہ تو شریعت کورٹ ہے کام کرے گی, دستوری معاملات آئیں گے, قانون آئیں گے, اس میں بحثیں ہوں گی, تمہیز ہوگی, اس میں سارے معاملات جو ہیں یہ ایک دن میں تو نہیں ہو جائے گا. دستوری طور پر, اصولی طور پر, دستور میں اسلامی ریاست کے تمام تقاضے پورے ہو جائیں, جوش و خروش اور اشار و قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا. پہلا کام تو یہ ہے کرنے کا, اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے, ہم اس کی تلقین کرتے رہیں گے, اس کے لیے دعا بھی کرتے رہیں گے. نمبر دو, انسداد سود کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری جنگ چل رہی ہے اس کو بند کیا جائے. پہلا کرنے کا کام تو یہ ہے کہ یا تو اپیل واپس لیں, یا پھر شریعت اپیلیٹ بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا, اس میں اس اپیل کی سماعت ایکسپیڈائٹ کریں, تیزی کے ساتھ شروع کریں, سرد خانے سے اسے نکالیں باہر. ہاں وقت مانگ لے کہ ہمیں اس کے لیے وقت چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں, اس دستور کے اندر بھی ہے, قانون کے اندر بھی ہے. دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں, بڑی ہمت کی ضرورت ہے, لیکن اگر پہلا تقاضا پورا ہو گیا دستوری سطح پر اسلامی ریاست اور خلافت کے نظام کا, تو اس ملک کے عوام اس کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ. تمام مذہبی عناصر مل جل کر عوام کے اندر وہ جذبہ پیدا کریں گے. اندرون ملک سود کا قطعی خاتمہ فوری طور پر کیا جائے. اس کی جو ذرا میں اب ڈیٹیل میں بتاتا ہوں, بینکنگ میں ایک متبادل نظام, ایک سودی کھڑکی ایک دوسری کھڑکی کھول دی گئی تھی جاؤ صاحب کے زمانے میں, آپشنل رکھا گیا کہ چاہے تو ادھر چلے جائیں چاہے ادھر چلے جائیں. اب چاہے وہ مضاربہ ہے جو بھی اس وقت چل رہا ہے, لیزنگ ہے, مارک اپ ہے, میرے نزدیک اگرچہ وہ بھی سود ہی کی ڈھکی چھپی شکلیں ہیں, لیکن وہ میری ذاتی رائے ہے, اس پر گفتگو ہوتی رہے گی. لیکن کم سے کم فقہی اعتبار سے جو بھی دور ملوکیت کے اندر جو فقہ جو پروان چڑھی ہے اس کی روح سے اس کی گنجائش موجود ہے شریعت. جب اس کے تحت سارا کام چل سکتا ہے کاروباری, تو دوسری کھڑکی بند کیوں نہ کر دی جائے؟ کیا مضاربہ, مارک اپ اور لیزنگ سے یہ سارے کام نہیں چل سکتے؟ آخر اتنے دنوں سے چل رہا ہے, یہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہو چکے ہیں, کام ہو رہا ہے, اس پر تو عمل ہو چکا ہے, دوسری کھڑکی بند کیجیے. نمبر دو, انفرادی سطح پر تو قرآن مجید کی ان آیات کے حوالے سے, انفرادی سطح میری مراد کیا ہے, ڈیفنس سرٹیفکیٹس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, بانڈز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اس پر سود کھا رہے ہیں, فکس ڈپازٹ کیے ہوئے سود کھا رہے ہیں. یہ جو انفرادی سطح پر, ایک تھا وہ جو کاروباری سطح پر ہے, وہ مضاربہ لیزنگ اور مارک اپ سے اس کو کیجئے, چلیے کوئی تو قدم پیچھے آئے گا نا, انفرادی سطح پر تو ختم کیجئے. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا فلہ ما سلف, کہہ دیا جائے بھائی جو کھا پی چکے گیا تمہارا, ٹھیک ہے, آئندہ باز آ جاؤ, اب سود نہیں ملے گا. ہاں یہ تمہارا جو اصل زر ہمارے پاس ہے, وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ, یہ تمہارے راس المال جو ہیں یہ قوم کے پاس امانت رہیں گے، قرض حسنہ رہیں گے، اور ان کی ادائیگی بھی واپس ہے سہولت کے ساتھ کی جائے گی. انفرادی سطح پر ڈائریکٹ انوالومنٹ ان سود وہ فوری طور پر ختم ہو سکتی ہے اور قوم کو تیار کیا جا سکتا ہے. جہاں تک بیرونی قرضوں کا تعلق ہے، نمبر ایک، مضبوط حکومت پیر جما کر ان سے نیگوسیشن کر سکتی ہے، اور مزید برآں یہ کہ سارے قرضے ایک دم چکانے کے لیے اس قوم کے اندر جذبہ بیدار کر دیا جائے، تو جیسے بیرون پاکستان سے ہزار ہزار ڈالر مانگے گئے ہیں، پاکستان میں موجود ہیں بہت سے ایسے وسائل اور ذرائع. مسلمان خواتین کے پاس کتنا سونا پڑا ہوا زیورات کی شکل میں، ایک زیور وہ ہے جو عام طور پر عورت پہنتی ہے، گھر میں بھی کام کرتے ہوئے بھی چوڑیاں ہیں کوئی اور ہیں، اور ایک جو بیگمات کے پاس جو انبار لگے ہوئے سونے کے زیورات کے، اگر وہ قرض حسنہ کے طور پر حکومت لے، قوم دے گی انشاءاللہ، بشرطے کہ اپیل اسلام کے نام پر ہو، بشرطے کہ اپیل اس پر ہو کہ ہم سود کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور تمام مذہبی عناصر کو اس کے لیے پھر محنت کرنی چاہیے. اندرون ملک سے بھی قرض حسن لیجئے، سرکاری زمینیں جو پڑی ہوئی ہیں ان کو نیلام کیجئے، پرائیویٹائزیشن جتنی کر سکتے ہوں سہولت کے ساتھ کیجئے، لیکن پورے قرضے ادا کیجئے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ جذبہ اگر پیدا ہوگا تو صرف اسلام کے حوالے سے ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اور اگر یہ کام ہم نے نہیں کیا تو جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، چاہے کتنی انڈسٹریلائزیشن ہو جائے، ہم این ڈبلیو او نیو ورلڈ آرڈر اور اس کا جو سب سے بڑا مظہر ہے آئی ایم ایف، اس کے باج گزار محکوم کی حیثیت سے زندہ رہیں گے، اس کے سوا ہماری کوئی حیثیت نہیں. نمبر تین، جاگیردارانہ نظام کو ختم کرنے کے لیے اور زمینداری کے نظام کی اصلاح کے لیے، سب سے پہلے تو یہ کہ علماء کا اور ماہرین بندوبست اراضی کا ایک بورڈ جو ہے بنایا جائے. یہ میں مشورہ دیتا آ رہا ہوں، سن 82 میں میں نے ضیاء الحق صاحب کی شورا میں بھی یہ بات پیش کی تھی، آج وہی بات کہہ رہا ہوں. بورڈ بنائیے، جید علماء ہوں، ماہرین بندوبست اراضی ہوں، یا پھر اب یہ کہ فیڈرل شریعت کورٹ ہے اس میں اس معاملے کو اٹھایا جائے، تعین کیا جائے کہ آیا اراضی پاکستان کی جو ہیں وہ عشری ہیں یا خراجی ہیں. خراجی اگر ہیں تو شریعت اپیلیٹ بینچ کا جو فیصلہ تھا کہ یہاں کوئی کسی کی زمین واپس نہیں لی جا سکتی، وہ کلعدم ہو جاتا ہے. خراجی زمین ملکیت ہی نہیں ہوتی، ملکیت اگر ہے کسی کی تو اس پر تو وہ فیصلہ بالکل اس کا اطلاق ہوگا. اگر ایک شے میری ملکیت ہے، آپ میری مرضی کے بغیر نہیں لے سکتے مجھ سے، یا میں بیچوں گا یا میں ہبہ کروں گا، آپ زبردستی نہیں لے سکتے. لیکن اگر ملکیت ہے ہی نہیں، خراجی ہے، تو قوم کی اجتماعی ملکیت تھی، اب تک آپ کی تحویل میں تھی، اب اس میں سے قوم جو بہبود کے لیے، عوامی فلاح و بہبود کے لیے جو بھی نیا بندوبست اراضی کرنے چاہے وہ کرے گی. تو یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کے اپیلیٹ بینچ کے فیصلے کے ذریعے سے، فیڈرل شریعت کورٹ نہیں، سپریم کورٹ کے اپیلیٹ بینچ کے ذریعے سے جو اس زرعی اصلاحات کا دروازہ بند ہو گیا ہے، یہ کھلے. نمبر دو، پھر علماء کے ذریعے سے یا فیڈرل شریعت کورٹ کے ذریعے سے طے کرایا جائے آیا مزارعت جائز ہے یا ناجائز. ایبسنٹی لینڈ لارڈزم، ہمیں چلنا چاہیے دین کے حوالے سے. پیپل پارٹی کا نعرہ تھا سوشلزم کے حوالے سے، مغربی حوالوں سے، ہمیں وہ کام کرنا ہے اسلام کے حوالے سے. یا تو ہمارے سامنے فتویٰ ہے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی کا، جو مزارعت ایبسنٹی لارڈزم ایبسولوٹلی حرام، یا یہ کہ صاحبین نے بھی جو فتویٰ دیا ہے، قاضی ابو یوسف اور امام محمد نے رحمہم اللہ، انہوں نے جو شرائط پوری کی پوری عائد کی ہے وہ پوری عائد کی جائے مزارعت کے اوپر، کم سے کم کچھ تو ہو. اور یہ کہ خاص طور پر ایک بات بڑی اہم ہے کہ خود کاشت میں زمینداری کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے. اس کے معنی کیا ہے؟ خود کاشتے آپ نے ملازم رکھے ہوئے ہیں، تو جیسے انڈسٹریل ملازمین کے لیے بہت سے حقوق ہیں، پینشن کا حق ہے، سیکیورٹی ہے، مختلف جو حقوق ہیں وہ وہاں بھی ہونے چاہیے، وہاں پر جو کارکن جو بھی ہوں، آپ نے ملازم رکھے ہوئے ہیں وہ بھی ملازم ہے، انڈسٹری آج تو زمینداری بھی انڈسٹری بن چکی ہے، حساب کتاب سے ان پٹ اور آؤٹ پٹ ہوتا ہے بالکل، یہ آمد یہ خرچ انڈسٹری ہے۔ بہرحال یہ تین اقدامات ہیں جو کر کے اس سلسلے میں ابتدائی قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ تو میں نے وہ باتیں کہی ہیں جو خالص دینی اعتبار سے ہیں، دوسرے درجے میں کچھ انتظامی لیکن ان کا تعلق دین کے ساتھ بھی ثانوی درجے میں جڑتا ہے، لیکن ہیں انتظامی معاملات، میں تیزی کے ساتھ صرف اس وقت ان کا شمار کروں گا۔ سب سے پہلا کام جس کے لیے شاید آج کے اخبار میں ہے بھی، شاید عمران خان نے کہا یا کسی اور نے کہ ہم رٹ کریں گے، کہ مردم شماری فوراً ہونی چاہیے، اور یہ صحیح ہے، بہت عرصے سے رکا ہوا ہے معاملہ، اور میں جو اس میں اضافہ کر رہا ہوں مردم شماری میں بھی، اور پھر آئیڈینٹی کارڈ جو بھی ہے شناختی کارڈ، اس میں مذہب کا خانہ بھی ہونا چاہیے اور مسلمان کے نام کے ساتھ اس کا مسلک بھی درج ہونا چاہیے، معلوم تو ہو اس ملک میں جعفری فقہ کے ماننے والے کتنے ہیں، ہم ہوا کے اندر تیر تکے چلاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے کتنے، معلوم تو اس لیے کہ اس ملک کا مقدر ہے، تقدیر مبرم ہے، اسلام یہاں آئے گا اور جب آئے گا تو یہ مسائل پیدا ہوں گے، آپ کو پرسنل لا میں سب کو مکمل آزادی دینی ہے، تو معلوم تو ہو کہ کون حنفی ہے، کون اہل حدیث ہے، ان کے بورڈ علیحدہ بنائے جائیں علماء کے، یہ میں نے تقریر کی تھی علماء کنونشن میں سن 80 میں، کہ عملی شکل کیا ہے، ریاستی سطح پر پبلک لا صرف قرآن و سنت کا، اس میں کوئی فقہ کچھ نہیں، لیکن پرسنل لا میں ہر فقہ کو مکمل آزادی، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہر فقہ کے بورڈز ہوں علماء کے جن کو ریفر کیا جا سکے، اور وہ فیصلہ کریں کہ ہماری فقہ کی روح سے اس مسئلے کا کیا حل ہے، عملی شکل یہ اختیار کرنی پڑے گی، آئیڈیل شکل تو یہ کہ کوئی فرقے رہے نہ، مسئلہ ختم، یہ ہونے والی باتیں نہیں ہیں، یہ ہوائی تیر تکے ہیں۔ نمبر دو یہ کہ اس ملک میں واقعتاً حقیقی صدارتی نظام اور حقیقی فیڈرل نظام قائم کیا جائے، لیکن ہو دستور میں پوری طرح واضح کر کے، پھر نئے انتخابات صدر کے براہ راست ڈائریکٹ انتخاب پورے ملک کے اندر جو ہیں ان کا انتخاب ہو، تب یہ کوئی بیک ڈور سے نہیں، بات المیوتا ابواب دروازوں سے داخل ہو، پچھواڑے سے نہیں۔ نمبر تین، چھوٹے صوبے بنائے جائیں متوازن ہوں، ان میں جغرافیائی انتظامی کے ساتھ ساتھ لسانی ثقافتی جو ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھا جائے۔ نمبر چار، سیکیورٹی کونسل کا خاتمہ ہونا چاہیے، پہلے قدم پر ہونا چاہیے، فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے ملک کے انتظامی اندرونی معاملات، اور اب جس پوزیشن میں ہے اس ملک کے اندر، پارلیمنٹ کہہ لیں اسے جو بھی کہیں، وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ایسرٹ کر سکتی اپنے آپ، یہ 25% مارشل لا جو لگ گیا ہے، میں اسے ابھی 25% مارشل لا کہتا ہوں، پہلے دن بھی میں نے یہی کہا تھا 25% مارشل لا ہے یہ، اور جب تک 58B2 موجود ہے 25% صدارتی نظام ہے، 50% ہے لے دے کر پارلیمانی نظام، یہ جو ایک چوچو کا مربع بن گیا ملک کے اندر اس کو ختم ہونا چاہیے۔ نظام تعلیم کا معاملہ، ہدف تو یہ ہونا چاہیے کہ دینی اور دنیاوی کا فرق بالکل ختم ہو جائے، یکجا کیے جائیں، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ یہ ایک دن میں کرنے کا کام نہیں، ہدف معین ہو سکتا ہے، فوری طور پر کیا کم کیا جا سکتا ہے کہ پرائمری میں، جیسا کہ نواز شریف صاحب نے کہا بھی ہے، پرائمری کے دوران ناظرہ قرآن پڑھنے کا کام مکمل ہو جائے، لیکن ہائی اسکول کے دوران عربی زبان کی تعلیم لازمی ہو، قرآن پڑھنے سے تو بات نہیں بنتی جب تک کہ سمجھے نا، عربی کا فہم ہو جائے گا تو بچہ خود پڑھ لے گا بعد میں قرآن، سمجھ لے گا، ورنہ آپ ترجمہ پڑھائیں گے تو وہ تو پیرٹ لائک معاملہ ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ ناظرہ قرآن صحیح پڑھے، ہائی اسکول کے دوران اتنی عربی سکھائی جا سکتی ہے کہ وہ قرآن مجید کا اب کہیں کہیں وہ کنسلٹ کر لے گا کسی لغت کو، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر معاملہ خود سمجھ لے گا۔ نمبر چھ، عدلیہ اور انتظامیہ کی کامل علیحدگی نائب تحصیلدار تک کی سطح تک۔ نمبر سات، یہ جو حکمرانوں کے ثواب دیدی فنڈ جو ملکی خزانے کو لوٹنے کا ذریعہ اور سیاسی رشوتوں کا سب سے بڑا اور ترقیاتی فنڈ ایم این ایز اور ایم پی ایس کے، ان کا سرے سے خاتمہ. نمبر 8، علاقہ غیر یا آزاد قبائل کی تقسیم ختم ہو جائے. مبارکباد دینی چاہیے کہ ایک قدم اٹھایا ہے صدر لغاری صاحب نے کہ وہی ایڈلٹ فرنچائز جو ہے اس علاقہ کے اندر بھی نافذ کر دیا گیا، ایک انٹیگریشن کی طرف قدم اٹھا دیا گیا. اس کی کامل جو ہے اگلا قدم اٹھانا چاہیے، وہ کوئی علیحدہ ملک نہیں ہے، وہ آزاد قبائل ہیں تو ہم محکوم ہیں، باقی پورا پاکستان محکوم ہے. یہ معاملہ جو ہے اس کو اپنی منطقی انتہا تک پہنچایا جائے. بینکوں کے جو معاف شدہ قرضے ہیں ان کی اثر نو بازیافت کی کوشش کی جائے. وہ کسی کے باپ کا مال نہیں تھا کہ جو معاف کر دیا کسی نے، وہ اس ملک کی عوام کی دولت تھی جس کے اب معاف کرنے کا حق اگر ہے تو عوام کو ہے، کسی کو نہیں. اس سلسلے میں ایک بات کہی گئی ہے، اس میں یہ کہ جبر بھی کیا جا سکتا ہے، ان کی جائیدادیں قرطی کیجئے، نیلام کیجئے. حمید گل صاحب کے حوالے سے ایک صاحب نے مجھے بات بتائی ہے کہ 130 ارب روپیہ ہے کہ جو ان نائب دہندگان کے ذمے ہے، اور ہمارا کل بیرونی قرضہ 125 ارب ہے، 5 ارب پھر بھی بچتا ہے نکالے. نمبر 10، ذرائع ابلاغ اپنا قبلہ درست کریں. نمبر 1 تو یہ کہ پاکستان کے ٹی وی کو تو کم سے کم ضیاء الحق صاحب کے دور میں جو اس کے اوپر پابندیاں لگی تھیں، نواز شریف صاحب انہی کے سیاسی متبنہ ہیں کہ نہیں، انہیں اپنے سیاسی والد یا سرپرست کی بات جو ہے کم سے کم وہاں تو فوراً کریں. ڈش اینٹینا پر پابندی ہو، جو اس کے پروگرام اچھے ہیں وہ ٹی وی دکھائے، خود ہمارا پاکستان ٹی وی دکھائے، اور خاص طور پر بھارت کی جو نشریات ہیں ان کو تو کسی طرح جیم کیا جا سکتا ہو تو لازمن کیا جائے. یہ ہم پر ثقافتی یلغار ہے جس کے لیے وہ مانیکا گاندھی نے جو الفاظ کہے تھے وہ میرے کان میں تو گونجتے رہتے ہیں. ہم ثقافتی سطح پر تو پاکستان کو فتح کر چکے ہیں، جو کچھ بسنت پہ ہو رہا ہے یہ ثقافتی سطح پر پاکستان کو فتح کیے جانے کی علامت ہے کہ نہیں؟ بجلی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، نظام خراب ہو رہا ہے، لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ پیسے جا رہے ہیں، غریب ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے. کم سے کم یہ کہ یہی پابندی لگا دے کہ شہروں میں نہ ہو یہ پتنگ بازی، جاؤ کھلے میدانوں میں جا کر مقابلے لڑاؤ جس کو لڑانا، جہاں بجلی کے تاروں کا معاملہ تو نہ ہو. آخری اور 11ویں بات، شادی بیاہ کے معاملے میں بھی، وہ بھی ضیاء الحق صاحب نے اگر کوششیں ناتمام کی تھی لیکن کچھ آغاز کیا تھا، اور میں نے ہمیشہ کہا انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں جو ہیں انہیں ہر سادگی سے کی تھی. یہ دوسری بات ہے کہ اس وقت کی سیاسی جو ضروریات تھی ان کی، اس کے تحت وہ سخت موقف اختیار نہیں کر سکے، لیکن اب جو پوزیشن اس قوم نے دے دی ہے نواز شریف صاحب کو، میری تو ایک تحریک ہے جب چل رہی ہے، اس کو اب 22 برس ہو گئے چلائے ہوئے، نکاح مسجد میں ہو، حدیث نبوی موجود ہے، کتنی برکات اس کی ہوں گی. اعلنوا هذا النکاح وجلوه في المساجد، قول نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت تام صرف ایک ہو، ولیمہ ہو، اور اس کو بھی ون ڈش کی پابندی کی جائے. کم سے کم یہ کہ نواز شریف صاحب اور سرکاری جتنے بھی عہدیدار ہیں وہ طے کر لیں کہ نہیں جائیں گے ایسی دعوت میں جس میں ایک ڈش سے زیادہ ہو. بہرحال یہ 2 نمبر پر میری باتیں تھیں کہ جو انتظامی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ایک رخ کو معین کرنے والی ہے. میری اس تقریر کے کیسٹ بھی انشاءاللہ ہم پہنچا دیں گے، اس کو کیسٹ سے اتار کر چھاپ بھی دیں گے. 3rd نمبر پر بیرونی معاملات، وہ بھی صرف گنتی کروں گا. طالبان سے مضبوط روابط قائم کیے جائیں اور برقرار رکھے جائیں، اور طالبان کی حکومت کو افغانستان میں تسلیم کیا جائے. کابل کی حکومت کتنے عرصے سے ان کے پاس ہے، سٹیبل ہے، کیوں نہیں تسلیم کر؟ بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر اس اعتبار سے بہت ضروری ہے جو میں نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس جارحانہ جو بھی اس وقت ان کا انداز ہے اس میں بڑا خطرہ مزمر ہے. ان کے تعلقات جو ہیں سب کو معلوم ہے طالبان کے ساتھ ہیں، اور پختون بیلٹ جو ہے پاکستان کی، اس کی ایک ایفینٹی نیچرل، لنگوسٹک، کلچرل، جیوگرافیکل، وہ افغانستان کے ساتھ ہے. میں نے پڑھا تھا، مجھے نام تو یاد نہیں، بلوچستان کے کسی جو بھی کینڈیڈیٹ تھا الیکشن میں اور ہارا تھا، اس نے الزام لگایا تھا کہ طالبان نے آ کر
یہاں پر پولنگ کے دوران جو ہے میرے ووٹر کو ہراساں کیا ہے، یہ یو آئی کے حق میں، یہ بہت خطرناک علامت ہے اور اس کا سب سے بڑا توڑ یہ ہے ماسٹر موو، خود آگے بڑھو اور طالبان کو تسلیم کرو، روابط قائم، ان کا حق ہے یہ، دے پروو ملک کا کم سے کم 4/5 حصہ جو ہے 4/5 ان کے قبضے میں ہے، امن ہے، امان ہے، سکون ہے، سارے ہتھیار انہوں نے لے لیے ہیں، کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، بہت بڑا کارنامہ ہے۔ نمبر دو، ایران اور طالبان کے مابین بھی معاملات کو درست کرایا جائے اور پاکستان اس میں رول پلے کرے، اس کا تعلق اس سے بھی ہے جو میں نے اٹھایا ہوا ہے مسئلہ 2 سال سے 3 سال سے، اگرچہ میرے اپنے کچھ ساتھی بھی اس پر ناراض ہیں۔ عید کے اجتماع میں بھی کسی صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک بہت بزرگ آدمی نے ہمارے ایک ساتھی کی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے کہا کہ بیٹے یہ شیعہ سنی مفاہمت نہیں ہو سکتی، لیکن ہوپنگ اگینسٹ ہو، میں چونکہ اسے صحیح سمجھتا ہوں، ہونا چاہیے نہ صرف اس ملک کے لیے، نہ صرف افغانستان کے لیے، بلکہ یہ کہ اس پورے خطے میں جو اسلامی بلاک بننا چاہیے، اگر اسے نیو ورلڈ آرڈر کے آگے کھڑے ہونا ہے چٹان بن کر، جو واحد اور آخری چٹان ہے، تو اس کے لیے اس مسئلے کا حل ہونا ضروری ہے، ورنہ ہم اسی ہنٹنگٹن ڈاکٹرن جو ہے اس کا شکار ہو کر رہ جائیں۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ایران اور چین کی ابھی موقع ہے، دیو گوڑا صاحب کا جو بیان آیا ہے آج یہ بند ہے، اسے آپ سمجھیے کہ یہ اپنی انٹرنل کنزمپشن کے لیے ان کی ایک ضرورت ہے، ورنہ اسی حکومت کا وزیر خارجہ کہہ چکا ہے کہ ایک شکل یہ بن سکتی ہے کہ اس کو تقسیم کیا جائے، اس کو اس طرح کیا جائے، تقریباً وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں 2-3 سال سے وہ گجرال صاحب کہہ چکے ہیں، وہ وزیر خارجہ ہے اس حکومت، لیکن یہ کہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کوئی باہر کے عوامل بھی دخل دیتے ہیں، کچھ اندرونی جو کیفیت ان کی سیاسی ہے، بی جے پی کھڑی ہوئی ہے ایک بہت بڑے خطرے کی حیثیت سے اس حوالے سے، لیکن تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے اور کروانی چاہیے، اس کے لیے ضرورت یہی ہے کہ ایران اور چین کے گڈ آفیسز کو استعمال کیا جائے۔ بھارت کے ساتھ تجارت کے ضمن میں نواز شریف صاحب نے جو بات کہی ہے، میں تو پہلے سے اس کا قائل ہوں، اس کی کہتا رہا، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں کثیر زر مبادلہ بچا سکتے ہیں اپنی باہمی تجارت اگر زیادہ کھول دیں، یہ ہونا چاہیے۔ آخری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ سنکیانگ میں اب جو کچھ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، میں اسے اسی ہنٹنگٹن ڈاکٹرن کا ایک مدد سمجھ رہا ہوں۔ دو باتیں اس میں کہی گئی تھی، مسلمانوں کے مذہبی اختلافات کو بھڑکایا جائے نمبر ایک، اور چین کو مسلمانوں سے دور کیا جائے، ایسٹ ورڈ لکنگ اس کو بنایا گیا، ایشیا پیسیفک اکنامک کاؤنسل ہے کیا ہے اپیک اس کے نام سے، نمبر دو اب یہ جو معاملہ کھڑا کیا گیا ہے، پاکستان کو اس میں ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے کہ اس مسئلے کو کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے بڑھ جائے اور وہاں بھی کوئی فنڈامنٹلسٹ ہمارے جو ہیں کسی کے زیر اشارہ جہاد وہاں پہ شروع کر دیں، جا کر جہاد جو شروع ہوئے ہیں بہت سے، یہ بات ان دی لانگ رن اسلام کے لیے بہت نقصان دہ۔ اب آئیے چوتھا حصہ میری گفتگو کا، ایک تشویش تو یہ تھی کہ وہ اسلام کی طرف رخ نہ ہو اور کہیں صرف پاکستان اور مسلم جی کا ہیا مائنس اسلام کی شکل نہ بن جائے، دوسری تشویش میری یہ ہے بحیثیت مجموعی مذہبی جماعتوں کا انتخابی میدان سے تقریباً بے دخل ہو جانا، ان میں کسی منفی طرز عمل کو جنم نہ دے دیں، جس کے ایک آثار فضل الرحمان صاحب کے میں بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ کہ میرے نزدیک زیادہ اہمیت کا معاملہ جماعت اسلامی کا ہے اور قاضی حسین احمد صاحب کا ہے شخصاً، میں بیان کر چکا ہوں کہ انہوں نے پہلے کہا تھا 6 مہینے دے رہے ہیں، الحمدللہ پھر ایک اور اچھی بات کہی کہ 6 مہینے کے دوران ہم دیکھیں گے، اگر صحیح رخ پر بات چلی تعاون بھی کریں، آج ذرا ان کے تیکھا سا انداز ہے کہ اب مارکہ حق و باطل ہوگا
تو میں دعا کرتا ہوں کہ واقعتاً حق و باطل کا مارکا ہو، واقعتاً اس صحیح اصولوں کی بنیاد پر ہو، واقعتاً صحیح طریقہ کار پر ہو. حق و باطل کا مارکا ہو تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ احقاق حق ابطال باطل، لیحق الحق ویبطل الباطل. تیری آواز مکے اور مدینے. لیکن اس کے ضمن میں جو بات میں آج کہنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے وہ کتاب خاص طور پر شائع کروائی ہے، دیکھیے مسلم قومی تحریک جو پورے ہندوستان میں چلی تھی مسلم لیگ کے پرچم تلے، اور ایک ہے احیاء اسلام کی تحریک تحریک اسلامی، ان دونوں کا نقطۂ اتصال علامہ اقبال ہے. چند باتیں آج میں کہہ رہا ہوں، ذرا گرہ سے باندھ لیجیے، اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے. بڑی اہم بات ہوتی ہے کسی ایک شخصیت کے اوپر جا کر ذہنن اگر کچھ اشتراک ہو جائے، جیسے مثلا بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شاہ ولی اللہ پر متفق ہیں، آگے کسی پر متفق نہیں. سید احمد بریلوی پر بھی متفق نہیں، شاہ اسماعیل شہید پر بھی متفق نہیں. پھر جو کچھ ہوا ہے پچھلی صدی میں وہ سب کو معلوم ہے، لیکن شاہ ولی اللہ، چاہے اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی. اسی طریقے سے بر عظیم پاک و ہند کی قومی تحریک، مسلمانوں کی قومی تحریک، اور تحریک احیاء اسلام، ان دونوں کا اتصال کا مقام علامہ اقبال کی ذات ہے. ان کے بارے میں پانچ باتیں نوٹ کیجیے. علامہ اقبال بہت بلند آئیڈیالسٹ بھی ہیں، تصوریت پسند انسان، لیکن ڈاؤن ٹو دی گراؤنڈ پریگمیٹسٹ اور ریئلسٹ بھی ہیں. ایک طرف عالمی ملت اسلامیہ کی وحدت کا سب سے بڑا نقیب، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، اور تہرا ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید قرآن عرض کی تقدیر بدل جائے. عالم اسلام کا جغرافیائی اعتبار سے مرکز تہران بنتا ہے، نوٹ کر لیجیے، جغرافیائی تقریباً 2000 میل ہو گئے ادھر موریتانیہ تک، اور تقریباً 2000 میل ہو گئے ادھر انڈونیشیا تک. عالم اسلام کے یہ دو بازو ہیں بہرحال. لیکن دوسری طرف مسلمانہ نے پاکستان کے مسائل، مسلمانہ نے ہند کے مسائل پر غور و فکر سوچ بچا، یہ دونوں چیزیں یکجا آپ کو نہیں ملے گی کہیں اور. نمبر تین، قیام پاکستان کی پیشنگوئی کر رہے ہیں 17 سال پہلے. یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، گویا کہ مفکر پاکستان، مصور پاکستان، مبشر پاکستان. لیکن ساتھ ہی اس کا اصل نصب العین کیا معین کر رہے ہیں، اس کا اصل ہدف کیا ہے، مقصود کیا ہے، یعنی اس مسلمان ریاست کا قیام بذات ہی مقصود نہیں ہے، مقصود کیا ہے؟ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا اسلام کے چہرے پر جو پردے عرب امپیریلزم کے دور میں پڑ گئے ہیں، اسلامی نظام اصل حقیقت کا تو وہ ہے جو خلافت راستہ میں تھا، ہمیں موقع مل جائے گا کہ وہ دور ملوکیت کے پردے ہٹا کر صحیح اسلام کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کر سکے. یہ ہدف ہے، یہ جامعیت کا نظر آئے گی آپ کو. اور سنیے، قومی تحریک کی قیادت کے لیے قائد اعظم کو بلواتے ہیں، پوری تفصیل میں نے پڑھی ہے، آج پھر دیکھیے، وقت نہیں ہے. قائد اعظم کے جملے صاحبزادہ عبد الرسول صاحب کی کتاب ہے تحریک پاکستان، کو ضرور پڑھیے. قائد اعظم کتنے مایوس ہو کر مسلمانہ نے پاکستان سے بددل ہو کر، مسلمانہ نے ہند سے جا کر آباد ہو گئے تھے لندن میں، ان کو کھینچ کر بلانے والا شخص اقبال ہے. لیکن دوسری طرف یہ تو قومی تحریک کی قیادت تھی نا، دوسری طرف مولانا ابو العلا مودودی کو دکن سے پنجاب بلانے والا بھی اقبال ہے. یہ آپ کو اجتماع کہاں ملے گا؟ انہیں معلوم ہے کہ ایک قومی تحریک ہے مسلمانہ نے ہند کی، اس کی قیادت کے تقاضے کچھ اور ہیں. ایک ہے احیاء اسلام کی تحریک، اس کی قیادت کے تقاضے کچھ اور ہیں. ایک طرف مسلم لیگ کے کارکن ہیں، 1935 میں جب یہ
وہ ایکٹ پاس ہوا تھا اور اس کے بعد الیکشن ہونے والے تھے، قائد اعظم کی درخواست پر، حالانکہ صحت بھی ٹھیک نہیں تھی اور ویسے سیاسی مزاج کے آدمی نہیں تھے، لیکن قائد اعظم کی درخواست کو قبول کیا اور مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی جو بننی تھی اس کے وہ سیکرٹری اس کے اندر اس میں شریک ہوئے، پارلیمانی بورڈ ایک طرف یہ ہے. دوسری طرف اسی زمانے میں خالص اسلامی اصولوں پر، بیعت اور امارت کی بنیاد پر، ایک خالص فدائین کی تحریک جمعیت شبان المسلمین کے نام سے قائم کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں. یہ جامعیت کہاں ملے گی آپ کو؟ یہی وجہ ہے میں نے آج خاص طور پر آج کے اجتماع کے لیے، چونکہ میری آج کی تقریر کے اعتبار سے یہ بڑا برکتی نقطہ، میں نے اس کتاب کو جو پہلے صرف دو اقساط میں نصاب میں چھپی تھی اور جو اصل میں ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کے عین انتقال سے قبل چھپنے والی کتاب ان کی، اس سے اخذ کی گئی ہے. چند غیبی اشارات کے پیش نظر، اس کتاب کو آپ پڑھیے، اس کا ٹائٹل یہ ہے، چند غیبی اشارات کے پیش نظر علامہ اقبال کی آخری خواہش جو باوجود شرمندہ تعمیل نہ ہو سکی، امارت بیعت سب و تات کی بنیاد پر جماعت، فدائین کی جماعت، وہی جس کے لیے یہ اصول بھی ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے گی. ایک طرف مسلم لیگ کے پارلیمانی بورڈ کے اندر شریک ہیں، قومی تحریک کا تقاضا وہ ہے، لیکن یہ جانتے ہیں اس قومی تحریک سے اسلامی ریاست وجود میں نہیں آ سکتی، پاکستان بن جائے گا. ایک اسلامی بنانے کے لیے کچھ اور چاہیے، کچھ اور تقاضا. یہ اجتماعیت جو ہے آپ سوچئے کہ کسی اور شخص میں نہیں. اور میں نے تو جو کچھ لکھا ہے، فکر اسلامی کا مجدد اس صدی میں اقبال ہے، انقلاب اسلامی کا سب سے بڑا داعی، اگرچہ ان کی زندگی میں پیش رفت نہیں ہو سکی. انقلاب ہے انقلاب، خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، سرمایہ دار نے مزدور کے خون سے یہ کشید کی ہے شراب جو پی رہا ہے بیٹھ کر. وہ از جفائے دہ خدایاں کشتے دہکانہ خراب، اور زمینداروں اور جاگیرداروں کے ظلم و ستم سے کاشتکار کی زندگی اجیرن. انقلاب ہے انقلاب، یہ نعرہ کس نے بلند کیا؟ لیکن اس کے لیے جماعت چاہیے. وہ زندگی کے آخری دور میں کوشش تھی ان کی، اگرچہ انہوں نے کہا 1907 میں بھی انہیں جبکہ ابھی انگلستان میں تھے کوئی اشارات ہوئے تھے، کچھ روحانی تجربات ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کہا میں نے اپنے آپ کو اپنے اندر اس کی ہمت نہیں پائی. 1907 میں، پھر تقریباً 20 برس بعد، اس لیے کہ وہ 32 کے خط میں لکھتے ہیں، چند سال قبل پھر مجھے اسی قسم کے اشارات اور روحانی جو ہے واردات پھر ہوئی کہ اس طرح کی ایک جماعت بنائی جائے. اس کے بعد پھر یہ عمل شروع ہوا ہے، جماعت مجاہدین علی گڑھ اور اس کے بعد جمعیت شبان المسلمین ہند، ہندوستان کے نوجوانوں کی ایک جمعیت جو فدائی ہوں. اب اس ضمن میں میں کچھ مثبت باتیں کہنا چاہتا ہوں. پاکستان میں اسلامی انقلاب کے خواہش مند تمام لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ان کا مقابلہ صرف اندرون پاکستان کے مغرب پرست، مغربی تہذیب کے دلدادہ اور سیکولر لوگوں اور مراعات یافتہ طبقات سے نہیں ہے، بلکہ نیو ورلڈ آرڈر سے. بہت بڑی بات ہے. آپ اپنی قوت کو احساس کریں، یہاں کے سطح پر تو آپ سے بڑا احمق کوئی نہیں. وہ تو آپ یاد کیجئے، حضور کے زمانے میں بھی، اگر حضور کے ابتدائی مشن کے دور میں سلطنت روما اور سلطنت ایران کو پتا چل گیا ہوتا کہ ہماری جڑیں کاٹنے کا کام کہاں ہو رہا ہے تو مسئلہ اور ہوتا. غزوہ تبوک کے بعد یہ ہو گیا کہ ایک صحابی کو ذرا سی حضور نے سزا دی ہے، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو شاہ غسان کا خط لے کر اس کا ایلچی پہنچ گیا ہے. ہم نے سنا ہے تمہارے صاحب تم پر بڑا ظلم کر رہے ہیں، تم تو بڑے قیمتی ہیرے ہو، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارا اعزاز و اکرام کریں. انہوں نے وہ خط جو ہے اب تنور کے اندر ڈالا کہ اللہ یہ تو بہت بڑی میرے اوپر گفتہ آ گئی، میں اس امتحان کے قابل نہیں، اگر پہلے پتہ چل گیا ہوتا تو. بہرحال اللہ کی مشیت، اللہ کی حکمت. لیکن آج تو صورتحال یہ ہے، ہم سے زیادہ وہ ہم سے واقف،
لہذا اپنی پلاننگ کو یہ سمجھ نہ کرنا کہ یہاں کیا نواز شریف یا یہاں کا کوئی اور یا یہاں کی بے نظیر ہے جو ہماری مد مقابل ہے. اس پوری صورتحال کا جو چیلنج ہے اس کا اگر کوئی مقابلہ کیا جا سکتا ہے تو اسی صورت میں کہ قوم کو بحیثیت مجموعی بھوکے رہنے اور مرنے کے لیے تیار کیا جائے, ورنہ نہیں. ایران میں تھوڑی سی جھلک دکھا دی تھی کہ قوم بحیثیت مجموعی مرنے کو تیار ہے, صدام اور اس کے پیچھے پورا عالم عرب اور اس کے پیچھے امریکہ, ٹین ایجرز گئے ہیں جیسے کبھی چائنیز کے بارے میں آیا تھا نیفا کے محاذ پر, ویوز آفٹر ویوز آف چائنیز سولجرز کمنگ ڈاؤن دی سلوپس, ویسے ہی یہ ٹین ایجرز جو ہیں فوج اور فوج گئے ہیں مرنے کے لیے تیار. یہ جذبہ اگر پیدا نہ ہو تو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. اب اس کے لیے عملی شکل کیا ہے, بعد میں اسلامی انقلاب کیسے آئے گا, کس طرح آئے گا, کیا اسٹیپ سے, میں نے بیان کی آج کسی اور حوالے سے ریورس آرڈر میں بات کر رہا ہوں. پہلا ہدف یہ ہے جو تمام انقلاب کے خواہش مند لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے, کم سے کم 200,000 ایسے سربکف فدائین جو دو شرطیں پوری کریں. جمعیت شبان المسلمین ہند کے مطابق اپنی ذات میں گویا کہ اپنی معاش اور معاشرت میں اسلام کو نافذ کریں اور ایک شخص سے بیعت کر کے سربکف ہو جائیں. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے لیکن اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ میں چاہتا ہوں آج واضح کر دوں. یہ 200,000 آدمی ایک دن میں پیدا نہیں ہو جائیں گے, لیکن جب پیدا ہو جائیں گے تو ان 200,000 کے گرد کم سے کم 2 کروڑ انسان وہ ہوگا جو اگرچہ اتنے فعال نہیں ہیں, پہ ہم نظم میں کس کر کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, لیکن ہم خیال ہوں گے, بہی خواہ ہوں گے, سپورٹرز ہوں گے اور وقت پڑے پر انشاءاللہ سربکف ہو کر میدان میں آ جائیں گے. لیکن یہ کہ اپنی ذات کی اصلاح کرنا, ایسے بہت سے لوگ تھے ادھر ایمان لائے ادھر جہاد میں گئے, ایک نماز بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا, ایک نماز کا وقت نہیں آیا, سیدھے جنت میں. مثالیں ہیں کہ نہیں؟ تو 200,000 کو 200,000 نہ سمجھیے. جب 200,000 اس محنت کے آدمی تیار ہوں گے تو 2 کروڑ آدمی ان کے پاس ساتھ ایسا ہوگا کہ جو بھٹی دہکے گی تو شاید ان 200,000 سے آگے نکل جائیں سرفروشی میں, جیسے گام میں ماجھے نہیں تھے جنہوں نے 1953 کے اندر جانے دی ہیں, اپنے سینے کھول کر جو ہے وہ گولیاں کھائی ہیں ختم نبوت کے لیے. میں چشمگیر گواہ ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں نے کئی مرتبہ آتے بیان کیا, وقت نہیں, میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت, گوال منڈی چوک کے اوپر کھڑے ہوئے ہم نے وہ سارا مندر اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک آئی ہے گولیوں کی بوچھاڑ, کچھ لوگ گرے, پیچھے جو لوگ تھے وہ آگے آئے, گریبان کھڑے مارو گولی, پھر بوچھاڑ آئی, پھر کچھ لوگ گرے, اور بعد میں ہمیں معلوم ہوا آپریشن تھیٹر میں کہ 2 سگے بھائی تھے جو پہلے کے اندر ایک ان میں سے تھا دوسرے میں دوسرا تھا. اور یہ کون لوگ تھے؟ نمازی روزے دار داڑھی والے. تو یہ نقطہ ذرا سمجھ لیجیے کہ 200,000 وہ فدائین تیار ہوں گے تو 2 کروڑ اضافی ایسی قوت موجود ہوگی. نمبر 2 بات جس کی میں کتنے عرصے سے آپ حضرات کے سامنے اور آپ کی وساطت سے اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں, اس 200,000 افراد کے پیدا کرنے کے لیے جو بھی انقلاب پسند قوتیں ہیں وہ اپنے ریسورسز کو پول کریں, مدغم نہیں ہو سکتے نہ ہو, ایک وفاق کی شکل میں تو آئیں, ایک پلیٹ فارم پر تو آئیں, اس دعوت اور تربیت کے مراحل میں تو اپنی وسائل کو جمع کر کے اپنی قیادت سلامت, اپنی عمارتیں سلامت, لیکن وفاق ہو اس کام کے لیے کہ ہمیں وہ ٹارگٹ پورا کرنا ہے, 200,000 ایسے افراد پیدا کرنا ہے. اس کے لیے دعوت تربیت جس کی ضرورت ہے وہ علیحدہ علیحدہ خانوں میں بٹ کر نہیں بلکہ یکجا ہو کر کی جائے. یہی ہے جس کے حوالے سے میں جماعت اسلامی اور تحریک اسلامی, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انقلابی فکر کے حامل طبقہ صرف یہی ہے, باقی انقلاب کا نعرہ لگانے والے اور بھی ہیں, میں نے ان سب کے قریب جا کر انہوں نے اپنے قریب بلا کر اچھی طرح کھنگال لیا اور کہیں نہیں کسی اور تل میں کوئی پانی نہیں, کوئی تیل نہیں, فکر کم سے کم موجود ہے. تو یہاں نمبر 3, جب یہ قوت فراہم ہو جائے تو پھر میرے خیال میں ایجوٹیشن، لیکن خالص مذہبی اور دینی امور پر یہ احتساب اس نعرے سے، بس قسمتی یہ کہ اس مذہبی جماعت نے بھی نعرہ لگایا کہ احتساب، دین کے حوالے سے کوئی بات نہیں، اور احتساب کون کرے؟ وہ تو آپ اینٹی کرپشن کا محکمہ قائم کرتے ہیں، وہ سب سے بڑھ کر کرپٹ ہو جائے۔ احتساب کے لیے جو ادارہ بنائیں گے اس میں کہاں آسمان سے فرشتے لے آئیں گے؟ انہونی بات ہے۔ یہ صحیح ہے کہ کوئی احتساب یقیناً ہوا ہے، اس وقت ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ پروسیس ہے، پولیٹیکل پروسیس ہے جو کر رہا ہے، اس کو ایلیمنیٹ کیا ہے اس نے۔ بہرحال خالص دینی ایشو پر، جس کو عوام بھی کہے کہ ہاں یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی انتظامی مسئلہ نہیں ہے، دین کا مسئلہ ہے، تبھی وہ بھوکے رہنے کے لیے تیار ہوں گے، تبھی وہ 2 کروڑ آدمی بھی ساتھ آئے گا میدان میں سر بکفت ہو۔ نہیں الملک بالید، یہ ہمارا ایجوٹیشن سول ڈسوبیڈینس تک جائے، ایجوٹیشن سے شروع ہو کر سول ڈسوبیڈینس، لیکن ڈسپلن منظم اور پورا من، اپنی جانیں دینے کو تیار ہو لیکن نہ کسی کی جان لے، نہ کسی پراپرٹی کو کوئی نقصان پہنچائے، نہ قومی پراپرٹی کو نہ کسی فرد کی پراپرٹی، ان آرمڈ بغاوت کہہ لیجیے اس کو، جو نان وائلنٹ نان کوآپریشن سے شروع ہو کر پیسفل ڈسپلن سول ڈسوبیڈینس تک جائے، یہی حل ہے میرے نزدیک۔ لیکن میں نے اپنی اس تجویز میں کہ جو پیش کی ہے وفاق کے لیے، اس میں کہا ہے کہ الیکشن کسی وقت اگر یہ محسوس ہو کہ ہم ایک ہی الیکشن میں سویپ کر سکتے ہیں تو الیکشن میں حصہ لینا بھی حرام نہیں، لیکن پہم الیکشن کے پروسیس میں، اب میرے اطمینان کے لیے تو مولانا مودودی کا قول بھی جو ان کے صاحبزادے کی وساطت سے شیخ جمیل الرحمان کے حوالے سے مجھ تک پہنچ گیا ہے، ان کی زندگی کے آخری ایام کا قول، کہ مجھے اپنی 3 بڑی بڑی غلطیوں کا احساس ہے، جن میں سے ایک یہ بھی کہ مسلسل الیکشن میں حصہ لینا میری بہت بڑی غلطی تھی، 1951 میں حصہ لیا تھا، پتا چل گیا، یہ میرا اضافہ ہے صرف، جو وہاں سے قول ہے وہ اتنا ہے، مسلسل الیکشن میں حصہ لیتے رہنا بہت بڑی غلطی تھی۔ لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اگر الیکشن سے کامیابی ہو بھی جائے، بحالات موجودہ، تو کیا پھر الجزائر والا معاملہ نہیں ہو سکتا؟ نیو ورلڈ آرڈر تو سر پر ہے نا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تو پھر میدان میں آنا، جانے دیے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، لہذا تیاری اسی کام کی کرنی ہوگی۔ 2 لاکھ سربکف فدائین باعمل مسلمان ایک امیر کے ساتھ بیعت میں منسلک، دیٹ از دی ٹارگیٹ، اس کے لیے پول اپ کیجئے ریسورسز۔ 2 کروڑ یقیناً ایسے لوگ ہوں گے جو مارکا جب گرم ہوگا وہ میدان میں آ جائے، اس کے لیے بات، جب وہ بات ہو تو خالص دینی ایشو کے اوپر، خالص مذہبی مسئلے میں جسے عوام بھی پہچانے کے دینی مسئلہ ہے، اس پر ایجوٹیشن، اس کے لیے جانے دینے کو تیار، یہی انقلاب کا واحد طریقہ ہے۔ اور اگر اس وفاق کی کوئی صورت نہیں بن سکتی تو بہرحال میرے اطمینان کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تو 1965 سے لے کے آج تک 33 برس کی عمر کہہ لیجئے، اس سے میں نے اپنی انڈیپینڈنٹ زندگی کا آغاز کیا، ابتدا میں مسلم لیگ کے ساتھ، تحریک پاکستان کے ساتھ، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے کارکن کی حیثیت سے، پھر جماعت اسلامی کے ساتھ 10 برس، پھر اور ادھر ادھر کی کچھ جماعت سے علیحدہ ہونے والے زعماء کے گھروں کے اور دروں کی خاک چھاننے کے بعد، پھر بالآخر اپنی ذاتی حیثیت میں کام شروع کیا، 1965 میں لاہور منتقل ہو گئے۔ میرے اطمینان کے لیے بہت ہے، نوٹ کیجئے، آج پھر دہرا رہا ہوں۔ 1 مولانا ابوالکلام آزاد کے دارالارشاد کلکتے میں جو انہوں نے قائم کیا تھا، ڈاکٹر علامہ اقبال کا مجوزہ دارالاسلام جو پٹھانکوٹ میں قائم ہوا، مولانا مودودی کا قائم کردہ ادارہ جو راولپنڈی میں قائم ہوا 1948 میں، کہ گریجویٹس کو وہاں رکھ کر دین کی تعلیم دی جائے، یہ 3 ہمارے عظیم رجال کا جو آغاز انہوں نے کیا تھا اور جو کام نہیں چل پایا کسی کا بھی، الحمدللہ میں نے اس کو انجمن خدام القرآن، قرآن اکیڈمی، قرآن کالج، اس حوالے سے میں نے اپنے 12 جو بھی وقت لگایا ہے میں اس شمع کو روشن کیے ہوئے ہوں، میرے اطمینان کے لیے کافی۔ 2 مولانا ابوالکلام آزاد کی حزب اللہ 1913 سے 1920 تک. پھر علامہ اقبال کی مجوزہ جمعیت شبان المسلمین ہند جس کے لیے سن 32 سے لے کر 36 تک ان کی مساعی ریکارڈ پر ہیں جو اس کتابچے میں آپ کے سامنے آ جائے گی. پوری خط و کتابت اس کا پورا ریکارڈ جو ہے محفوظ. اور نمبر 3 41 سے 51 تک کی جماعت اسلامی. بعد میں جماعت اسلامی الیکشن میں آ کر اور جمعیت شبان المسلمین کے اس طریقے سے منحرف ہو کر دو طریقوں سے انحراف کیا. ایک قومی قیادت کے ساتھ تصادم, اس کے حریف بن کر آ گئے جو اقبال کے فلسفے کے بالکل خلاف تھا, اقبال کے طرز عمل کے بالکل خلاف تھا. حالانکہ مولانا مودودی کو پنجاب بلانے والے تو اقبال تھے. نمبر 2 الیکشن میں حصہ, جو جمعیت شبان المسلمین کا نقشہ جو ہے کھلم کھلا موجود ہے اس کتابچے میں پڑھ لیجئے, الیکشن میں حصہ لے لیں. تو سن 51 کی بات کی جماعت اسلامی نہیں, ابو الکلام کی حزب اللہ 1913 سے 1920, علامہ اقبال کی جمعیت شبان الہند جو قائم ہی نہیں ہو سکی. 4 سال کی محنت تو ہوئی لیکن یہ قائم ہوتے ہوتے رہ گئی. کیوں رہ گئی وہ بھی آپ کو اس کتابچے میں مل جائے گا. اور 1941 سے 1951 تک کی جماعت اسلامی کے تسلسل کو تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت کے عنوان سے میں نے جاری رکھا ہوا ہے. جو کچھ میرے پاس صلاحیت ہے قوت ہے میں نے لگائی ہے اور لگاتا رہوں گا. اسی کے لیے دعا آپ بھی کیجئے, میں بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آخری سانس تک اس کام پر لگائے رکھے. ہاں پکارتا رہوں گا کہ آؤ بھائی جمع ہو کر کام کریں, لیکن کوئی نہ آئے تو بیٹھا نہیں رہوں گا.
اسی پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.